جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. حضرات، آج کی یہ نشست البرکہ انٹرنیشنل اسکول حیلکندرہ جدہ اور المکتب التعاونی دعوت الجالیات اور اپنے وہ محسنین اخوان متعاونین جو ہمارے ساتھ مسلسل ان مجالس کے انعقاد کے سلسلے میں جدوجہد کرتے رہتے ہیں، ان کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے، ان سب کے بحاف پر میں آپ حضرات کو، فضیلت شیخ معراج ربانی کو، فضیلت شیخ یاسر الجابری کو اور ان اخوان کو جو کہ دنیا بھر میں ہماری آواز پیل ٹاک پر اصلی اہل سنت جو ہمارا گروپ ہے اس میں سن رہے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس تشریف آوری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. حضرات، آج ہماری نشست کا آغاز، آپ تمام سے درخواست ہے کہ تھوڑے قریب آ جائیں تاکہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی جگہ مل جائے، جزاکم اللہ خیر. حضرات، آج ہماری نشست کا آغاز فضیل شیخ یاسر جابری کی تقریر دور حاضر کے خوارج سے ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم نے فضیلت شیخ معراج ربانی حفیظ اللہ کو اصلی بہشتی زیور کے عنوان پر سننا ہے. خطاب سے پہلے میں چند باتوں کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ جہاں جہاں ہماری آواز پہنچے وہاں وہاں ہماری اس کاوش سے لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہوں. اس درس کے مقصد کو سنتے ہی ہمارے خیالات سے متفق ہو جائیں. ہماری دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے، ہم کسی بھی شخص پر تنقید نہیں کرتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے علماء کرام شرک و بدعات کو بے نقاب کرنے میں کسی سے بھی پیچھے نہیں رہتے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آپ اگر شرک و بدعات کو دین سمجھتے ہیں تو ہم آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے لمحے فکریہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کے لیے تعصب نہ کیجیے. آپ تمام کو اس بات کا علم ہے کہ آج فضیلت شیخ معراج ربانی کے خطاب کا عنوان اصلی بہشتی زیور ہے. یہ دلوں کو چھو دینے والا مضمون یا جھنجھوڑ دینے والا مضمون اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ اصلی اور نقلی کے فرق کو جان سکیں اور حق و باطل میں فیصلہ کر سکیں. یہی ہمیں یہاں صرف یہ فکر پیش کرنی ہے کہ کیا نقلی بہشتی زیور کا تحفہ دلہا بننے والی خاتون کے لیے انمول تحفہ ثابت ہو سکتا ہے، کیا یہ بہشتی زیور دوستوں کے لیے بہترین گلدستہ ثابت ہو سکتا ہے، کیا یہ زیور اس لائق ہے کہ اسے جہیز میں دیا جائے، کیا اس سے تہذیب و تمدن کے خزانے حاصل کیے جا سکتے ہیں. ہمارا مقصد چاروں طرف پھیلی ہوئی گمراہی کے دبیز بادلوں کو ناپید کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج ایک بار پھر اس خطیب کی خدمات حاصل کی ہیں جس نے اب تک جتنی شمع روشن کی ہیں ان تمام سے گمراہی کے اندھیروں کا خاتمہ ہوا ہے، اور لوگ اللہ کے فضل و کرم سے توبہ کر کے قرآن و سنت کی شاہراہوں پر نکل رہے ہیں. اندھیروں کے مسافر اب اجالوں کا منہ دیکھ رہے ہیں، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، اجالے دیتی ہے تجھے اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو جہاں جہاں بھی معراج ربانی کی آواز جاتی ہے. میں گزارش کروں گا فضل شیخ معراج ربانی حفظ اللہ سے کہ تشریف لائیں اور اصلی بہشتی زیور کے عنوان پر ہمیں مستفید فرمائیں. ٹائل ٹاک پر جو حضرات ہمارے ساتھ سن رہے ہیں ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آخر میں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہوں تو نیٹ کے ذریعے وہ پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیو، اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج بتاریخ 7 صفر 1426 ہجری مطابق 17 مارچ سن 2005 عیسوی کو مکتب طویت الجالیات حی سلامہ دعوی سینٹر کی جانب سے البرکہ انٹرنیشنل اسکول حی الکندرہ جدہ کے اس وسیع حال میں جو جلسے عام منعقد ہوا ہے، اس میں اس بندے ناچیز کو جس موضوع پر خطاب کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے اصلی بہشتی زیور. اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق باتوں کے کہنے اور سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عزوجل ہمیں ہر قسم کے تعصب اور ہر قسم کے بغض اور حسد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی شیطان کے شر اور قید اور مکر سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. میرے دوستو اور بھائیو، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. قبل ازیں کہ میں اصلی موضوع کے اندر داخل ہوں، دو ایک باتیں بطور تمہید آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو بھائی برادرم محمد عاقل دہلوی نے مجھے بہت ہی قریب کر دیا کہ اس جلسے کے یا اس عنوان پر تقریر کرنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا کہ مقصد اصلاح ہے. اصلاح ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ہم صرف اصلاح چاہتے ہیں کہ تاکہ امت مسلمہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر، پچھلے دور کی طرف پلٹ کر، وہ زمانہ، وہ دور، وہ فضا جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بپا کی تھی، اور صحابہ جس کے امین بنے تھے، تابعین جس دعوت کو لے کر پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے اس پیغام کو پہنچا رہے تھے، وہی فضا آج بھی پیدا ہو، اور آج بھی وہی نظام، وہی فکر ہو، اور آج بھی اسی روش اور اسی منہج اور اسی عقیدے اور اسی طریقے کو لے کر ہم پوری دنیا میں جائیں. یہ مقصد ہے اس طرح کے پروگراموں کے بپا کرنے کا، اور اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہونے کا اور سننے اور سنانے کا. دوستو اور بھائیو، اصلی اور نقلی کا جو مفہوم ہے آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ مارکیٹ میں اصلی کے نام پر بہت ساری نقلی چیزیں چلتی ہیں، اور جب سے اس آواز کو تھوڑا سا دھیمے کرو، بہت کھنک پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھنے میں شاید پریشانی ہوتی ہوگی. اور جب سے نقلی مال مارکیٹ میں آیا ہے، تب سے اصلی مال کے طلبگار اور خواہش مند حضرات کو بڑی تشویش اور بڑی پریشانی پیدا ہوئی ہے، اور مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے تاجرین حقیقت یہ ہے کہ اصلی مال سے کہیں زیادہ خوبصورت اور کہیں زیادہ مزین اور آراستہ وہ مال ہمیں نظر آتے ہیں جو ڈپلیکیٹ ہیں, جو بڑے جو ڈپلیکیٹ ہیں اور جو باقاعدے مارکیٹوں میں بڑے حسن اور آرائش اور زیبائش کے ساتھ شو روموں میں سجائے جاتے ہیں. یعنی اصلی مال مشہور ہے کہ جاپان نے اپنے جو بھی مال بنائے ہیں وہ اصلی ہیں اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اصلی مال حاصل کریں, لیکن چائنا جب سے مارکیٹ میں اترا ہے تب سے اس نے جاپان کی ناک کاٹ کے رکھ دی ہے اور جاپان فیلڈ ہوتا نظر آ رہا ہے. اس سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت مال چائنا نے مارکیٹ کے اندر ڈال دیا ہے. عجیب و غریب چیزیں کہ چائنا کا مال دیکھو اور جاپان کا مال دیکھو تو دل یہ کہتا ہے کہ چائنا کا مال سب سے خوبصورت ہوگا, لیکن حقیقت اس کے برعکس. دین ہی اسی طرح شروع سے لے کر آج تک جب سے صدروں کا دروازہ اس امت کے اندر کھلا ہے, کچھ نقلی سوداگر نقلی مالوں کے رسیا اس امت کے اندر داخل ہوئے, اور آپ نے فضیلت الشیخ یاسر جابری مدنی حفظہ اللہ سے دور حاضر کے خوارج کے موضوع پر ضرور اس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہوگا کہ کس طرح سے ڈپلیکیٹ اور نقلی مال امت کے اندر سپلائی کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نام کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کے پردے میں کچھ اور چیز سپلائی کی جاتی ہے. مثلا لفظ اسلام کا استغلال یا استعمال کثرت کے ساتھ آج کے دور میں ہو رہا ہے, اور آپ حضرات ٹی وی وغیرہ خوب دیکھتے ہیں اور دنیا کے اندر اس وقت سیر سپاٹے کر رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے. اسلام آن لائن دیکھیں یا یہ اسلام کے نام پر قادیانیوں نے بہت بڑا چینل قائم کیا ہوا ہے اور انگلینڈ میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. اسلام ٹی وی یا نہ مسلمانوں کا رکھ کر کے کس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں کہ ایک عام سادہ سودہ مسلمان اگر دیکھے گا تو سمجھے گا کہ یہ واقعی سچے پکے مسلمان ہیں, حالانکہ امت مسلمہ کا اجماع ہے اہل السنہ والجماعہ کا پوری دنیا میں کہ یہ کافر لوگ, یہ دائرہ اسلام سے خارج لوگ ہیں, ان کا نبی وہ نہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلام کا نام لے کر انہوں نے کس طرح گمراہ کیا. ایسے ہی آج بھی دنیا میں ہمارے اندر جو قادیانی نہیں مرزائی نہیں لیکن اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت, نام اہل سنت والجماعت, سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل عمل, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طور و طریقوں پر سکوت فرمایا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور اہل کے معنی ہوتے ہیں والے, اور جماعت یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام تھے ان کو جماعت کہا جاتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگا کر سر سے لے کر پیر تک شرک اور بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, اور جناب علی دنیا کے اندر دندناتے پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان. تو اہل سنت کا ٹائٹل لگایا اور کام وہ کام کیے جو قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہیں, جس کے اوپر نہ نبی اللہ کی مہر, نہ نبی کی مہر, نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طور اور طریقہ, لیکن اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہوئے وہ نہیں سکتے. گئے نہیں اسی طرح سے جس طرح جماعتیں اور تحریکیں اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے اندر داخل ہوئیں اور انہوں نے مسلمانوں کو نبوت کے رخ سے ہٹا کر شخصیات کے پیدا کیے ہوئے افکار اور خیالات اور ان کے خود ساختہ مذاہب اور دھرم کی طرف امت کے رخ کو پھیرا, اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا اس دین سے انہوں نے انحراف کیا. دینی اسی طرح سے امت کو پھیرنے کے لیے کتابوں کا بھی سہارا لیا گیا, کتابوں کے نام ایسے رکھے گئے, کتابوں کا ٹائٹل ایسا رکھا گیا کہ جسے دیکھ کر آدمی کو خوشی ہو کہ واقعی یہ بڑی اچھی کتاب ہوگی, بہت زبردست کتاب ہوگی, اور اس طرح کتابیں لکھ لکھ کر امت کے اندر ڈالی گئی اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شروع سے لے کر اخیر تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے علماء موجود رہے اور ایسے مشائخ موجود رہے جنہوں نے ان سازشوں کو بے نقاب کیا اور ان کے قید اور مکر کو دنیا کے سامنے واضح کیا اور یہ بتلایا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک محدث پکڑا گیا, اپنے دور کا بہت بڑا محدث, جس نے 10,000 حدیثیں گڑی, جس نے کتنی حدیثیں گڑی تھی, 10,000 نقلی مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گڑھ کر سپلائی کیا تھا اس نے. اور جب وہ محدث پکڑا گیا اور اس کی خبر ہارون رشید تک پہنچی کہ یہ شخص وہ ہے جس نے نبوت کے اوپر بہتان تراشی کی ہے, الزام لگایا ہے اللہ کے رسول کی طرف, غلط حدیثیں گڑھ گڑھ کر کے اس نے منسوب کی ہیں, جب اسے پکڑا گیا ہارون رشید نے خونی چمڑا بچھوایا اور اسے قتل کرنے کا حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے, تو عین قتل کے جلاد جب تلوار لے کر کھڑا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے, تو اس وقت اس محدث نے جو جھوٹا محدث تھا اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے قتل تو کر دیں گے, ٹھیک ہے آپ مجھے قتل کر دیں کوئی بات نہیں, میں نے یہ جرم کیا ہے, لیکن وہ 10,000 حدیثیں جو میں نے گڑھ کر صحیح حدیثوں کے اندر خلط ملط کی ہیں, ہمیں مار ڈالو گے تو ان گڑھی ہوئی روایتوں کا پتہ کیسے چلے گا, تم کیسے پتہ پاؤ گے کہ یہ ڈپلیکیٹ مال نقلی مال ہم نے سپلائی کیا ہے. تو اس وقت امیر المومنین ہارون رشید نے بڑے فخر اور غرور سے کہا تھا کہ بدبخت جب تک ہمارے درمیان عبداللہ ابن مبارک اور ابو معاویہ الضرير جیسے محدث موجود رہیں گے تب تک ہمیں اس کی فکر نہیں, جس طرح عورتیں چاول کے دانوں کے بیچ میں رہنے والی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو چن کر باہر کر دیتی ہیں, اسی طرح جب تک عبداللہ ابن مبارک اور ابو معاویہ الضرير جیسے لوگ موجود ہیں محدث تیری ان جھوٹی روایتوں کو نکال کر کے اصلی حدیثوں سے باہر کر دیں گے. تو الحمدللہ امت کے اندر ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے, انشاءاللہ موجود رہیں گے. ہم جیسے طالب علم ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے, لیکن الحمدللہ حق اور باطل قرآن و سنت میزان ہے ہمارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اے لوگوں وہ شریعت وہ دین جو تمہاری طرف آسمان سے آیا ہے تمہارے رب نے نازل کیا ہے اس کی اتباع اور پیروی کرو, اور جو اس کے خلاف ہو اس کو رد کر دو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور جتنے بھی باطل خیالات اور افکار ہیں لوگوں کے, بھلے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں اولیاء کہیں صالحین کریں, ان کے افکار ان کے خیالات کی پیروی مت کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کرو. یہ پورا منہج یہ پورا طریقہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تربیت کی اور لوگوں کو اپنی امت کو ڈرایا, اللہ نے بھی ڈرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ڈرایا اور فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار, جو میری طرف ایسی بات کو منسوب کرے, یعنی آپ کی شریعت میں وہ بات نہیں ہے لیکن گڑھ کر شریعت سازی کر کے اگر نبی کی شریعت لائی ہوئی شریعت میں اسے خلط ملط کرتا ہے اور نبی کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلیتبوا مقعده من النار, اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس لیے امت کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی بھی بات زبان پر اس وقت تک نہ لائیں جب تک اس کی دلیل ان کے سامنے موجود نہ ہو, اور وہ دلیل رب کا قرآن اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو اس طرح سے یہ موضوع آج جو رکھا گیا ہے اصلی بہشتی زیور کا, یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آج بر صغیر ہندوستان پاکستان کے اندر باقاعدہ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ جہاں جہیزوں کے اندر جہیز کے نام پر باقاعدہ بہشتی زیور, اور ایک ہندوستان کے عالم نے اسے ترتیب دیا اور ان کا تعارف بھی میں انشاءاللہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون ہیں, تاکہ بالکل شکل اور صورت مکمل طور پر واضح ہو جائے. اور میری یہ عادت ہوتی ہے جیسا کہ آپ مجھے مسلسل ایسے موضوعات پر سنتے ہیں, اور شاید یہ میرے لیے عجیب و غریب مسئلہ بن چکا ہے کہ میں لوگ مجھے ایسی ہی باتیں سننے کے لیے پیش کرتے ہیں, حالانکہ میرا مقصد میرا موضوع زیادہ تر عقیدہ ہوتا ہے, میں عقیدوں کے موضوع پر زیادہ میری تقریریں ہوتی ہیں, اور میرا یہ خیال اور بلکہ یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ میرا اپنی سوچ ہے کہ انسان کا سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ درست کیا جائے, اس کا منہج اور طریقہ درست کیا جائے, اس کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے, پھر اسے نماز پڑھوائی جائے. یہ نہیں کہ مشرق و مغرب میں کھڑا کر دو اور کہہ دو تو نماز پڑھ چاہے جس طرف تیرا منہ ہو, نہیں, بلکہ پہلے قبلہ بتلاؤ اس کو کہ بیٹے تیرا قبلہ یہ ہے, میاں تمہارا قبلہ یہ ہے, اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز ہوگی, اس کے بعد نماز کا طریقہ بتلایا جائے. بہرحال لیکن آج مجھے مسئلے کے موضوع پر جو بہشتی زیور چکہی نسائل کے اوپر مشتمل ہے اور اسے ترتیب دینے کے لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی تھانہ بھون جو یو پی کے اندر ایک تھانہ شہر ہے وہاں کے رہنے والے ہیں, وہ کون ہیں کیا تھے, مختصراً میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. یہ میرے پاس کتاب ہے بہشتی زیور مکمل اختری اقصی بہشتی زیور, بہرحال میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی محشی حاشیہ جدید عربی عبارتوں حوالوں اور قدیم و جدید زخیموں کا بے مثل مجموعہ ہے جو حکیم الامت جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی لکھی ہوئی ہے, جس میں علماء دیوبند کی ایک ذمہ دار جماعت سے جدید حاشیہ تحشیہ بڑے اہتمام سے کرایا گیا ہے, یعنی اس میں علماء دیوبند کے اپنے وہ ہیں. یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کون تھے, کب پیدا ہوئے, اس تعلق سے شروع میں بھی یہ دیباچے کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے. اور آج انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے بہت سارے جماعتوں کے تعلق سے آپریشن آپ نے سنے ہیں, تبلیغی جماعت کے, مودودی جماعت کے, بریلوی جماعت کے, قادیانی جماعت کے, مرزائی جماعت کے, شیعوں کے عقائد, اسی طرح سے انشاءاللہ ان حضرات کے اوپر تو کافی ورک ہوا ہے, لیکن یہ شاید کتاب رہ گئی تھی اور اس کتاب کے تعلق سے بہت کافی کوشش ہو رہی تھی کہ صاحب اس پہ بھی ذرا نظر ثانی کی جائے, کرم فرمائی کی جائے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بہشتی زیور ہے یا فسادی زیور ہے یا پھر کون سا زیور ہے, تاکہ ہمارے لوگ بیدار. مقصد صرف یہ ہے میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں, کہ چاول سے کنکریوں کو باہر نکالنا چاول سے دشمنی نہیں ہے. چاول سے دشمنی, بولو, چاول سے کسی کو دشمنی ہوتی؟ چاول سے دشمنی نہیں ہے, دشمنی ان کنکریوں سے ہے جو چاولوں میں پڑ کر ہمارے مزاج کو اور ہمارے کھانے کو خراب کر دیتے ہیں, یعنی جس سے کھانا خراب ہو جاتا ہے. تو بے نہیں, اسی طرح سے یہ بہشتی زیور, اس کے اندر بہت ساری باتیں ہوں گی جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں, لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے اندر جو خرابیاں ہیں, جو فساد, اور جس سے امت کو, امت مسلمہ جس کو جو ہے صحیح سمجھ رہی ہے, صحیح سمجھ رہی ہے, اس کو نکال کے باہر کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی جو حدیثیں تھیں, ان جھوٹی حدیثوں کو محدثین نے نکال نکال کے باہر کیا, نکال نکال کے باہر کیا. کیوں کیا؟ تاکہ امت ان جھوٹی حدیثوں سے بچے, ان جھوٹی شریعتوں سے بچے, اور خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر امت محمدیہ گامزن رہے. اس کو اجماع امت نے سراہا ہے, اس کو علماء امت نے سراہا ہے, اور اس کی پذیرائی امت کے اندر ہوئی ہے. لوگوں نے, محدثین ایسے لوگوں کو بڑے فخر کے ساتھ اپنے مدارس کے نصابوں میں بھی ان کی جرح کو, ان کی تعدیل کو پیش کیا ہے ایک مکمل سبجیکٹ کی شکل میں, اور ایسے علماء کی پذیرائی ہوئی ہے جنہوں نے اصول اور ضابطے کے تحت باریک بینیوں کے ساتھ, بڑی دقت کے ساتھ ضعیف اور موضوع روایات کو واضح کیا ہے, اور امت ان کی احسان مند ہے, امت احسان سمجھتی ہے. جیسے اس دور کے محدث, اس دور کے بڑے پائے کے محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ, امت پر ان کا عظیم الشان اس دور میں احسان ہے کہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے صحیح احادیث کے ذخیرے کو الگ کیا اور ضعیف اور موضوع روایات کو انہوں نے الگ کتابوں کے اندر بیان کیا. یہ اور بات ہے کہ کچھ بد باطن اور کچھ شریعت ساز ذہنیت کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا نام ان کے پیٹ میں نہیں پچتا ہے اور ان سے وہ دشمنی کرتے ہیں, لیکن ایسے کیڑے مکوڑوں سے ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کی حیثیت کم نہیں ہوتی. ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر دور میں محدثین نے یہ فریضے انجام دیے ہیں, جب نبی کی حدیثوں میں ملائی گئی باتوں کو الگ کیا گیا, تو امتی کی باتوں کو چھانٹ کر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے میں کیا حرج ہے بھائی؟ بولو, کوئی قباحت ہے اس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے؟ بولو. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان موضوع اور گڑھی ہوئی باتوں کو بھی عمل کیا گیا, اس میں نبوت کی توہین. بینی اسی طرح سے اگر اس امت کے کوئی عظیم شخصیت اس امت کی ہے, اگر اس نے غلط بات لکھی ہے, اس کی غلط بات کو غلط کہنا یہ جرم تو نہیں ہے؟ اس لیے ناک دھونا چڑھائے گئے, بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو, ان چیزوں کو سنا جائے. بہرحال ابتداءً اشرف علی صاحب, مولوی اشرف علی صاحب خانوی کے تعلق سے میں بتاؤں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ, اور یہ بھی سید سلیمان احمد ندوی نے اس مقدمے کو لکھا ہے, لکھتے ہیں انہی کے نام سے یہ چھپا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے. جتنے المہم لکھتے ہیں کہ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی خانوی قدس سرہ کی ولادت 5 ربیع الثانی 1880 کو صبح صادق کے وقت قصبہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر میں ہوئی. حافظ غلام مرتضیٰ صاحب پانی پتی نے جو ایک مجذوب صفت بزرگ تھے آپ سوچیں گے مجذوب کون سے صفت والے بزرگ ہوتے ہیں؟ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں مجذوب صفت کے لوگ ہوتے ہیں. مجذوب کہتے ہیں جذب یعنی ڈوبا ہوا, یعنی جس کو ہم کہہ لیں فنا. اب وہ کئی قسم کے مجذوب ہوتے ہیں, کوئی فنا فی اللہ ہوتا ہے, کوئی فنا فی رسول ہوتا ہے, کوئی فنا فانی قسم کے لوگ جن پاگل, جنہوں سمجھو پاگل سمجھ لو, ان کو کیا سمجھ لو؟ پاگل سمجھ لو. ہاں چنانچہ اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگانے والے ہمارے بر صغیر ہندوستان پاکستان کے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی, جو حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں اور شہر بریلی کے اندر پیدا ہوئے اور جماعت بریلویہ کے فاؤنڈر ہیں, اور میں کہتا ہوں فاؤنڈر نہیں بلکہ یہ فکر تو بہت پہلے سے تھی, یوں کہیں کہ اس گونگی بحری بدعات اور شرک کو زبان دینے والے احمد رضا خان صاحب نے مجذوب کی تعریف لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے مجذوب کے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ایسے ایسے مجذوب ہوتے ہیں ایسے ایسے مجذوب ہوتے ہیں. المہم میں اس دلدل میں نہیں جانا چاہتا, اور اس دلدل میں جانا ہے تو مجذوبوں کے واقعات پڑھیں آپ, مجذوبوں کے واقعات سنیں, میری کیسٹوں کے اندر موجود ہیں, صوفی اور برہمن, صوفی اور شیطان, صوفیوں کا مذہب, اس کے اندر آپ مجذوبوں کے حالات پڑھیں گے. ایک مجذوب تھے مصر کے اندر, ایک مجذوب تھے مصر کے اندر, جب بھی کوئی دھوبی یا کوئی گھڑ سوار کوئی گدھے کے اوپر بیٹھ کر کے, اب بات آئی ہے شرم اور حیا کی ہے, لیکن اب میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, آپ بھی بیٹھے, لیکن اب کیا کریں, دلیلوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی تو کھول کر کے بیان نہ کریں تو پھر کہیں تو کیا کریں. اب یہ بھی سنانا بھی مشکل اور کہنا بھی مشکل ہوتا, رکنا بھی مشکل ہوتا. چنانچہ وہ مجذوب ایسے تھے اعلیٰ حضرت, میں آپ کو کیا بتاؤں, کہ وہ کہتے ہیں گدھا لے کے اگر سڑکوں پہ جاتا تو وہ اتنا اس کو ولی سمجھتے ہیں, اس کو کہتا اتر, گدھے سے اتارتا, کہتا اس کا سر پکڑ, اس کا سر پکڑتا اور یہ مجذوب پیچھے سے اسے بدکاری کرتا, گدھے کے تھا یہ مجذوب. یہ کون, ایک مجذوب تھے اعلیٰ حضرت نے اپنی ملفوظات کے اندر بھی لکھا, گجرات کے اندر احمد آباد کے اندر, جو بالکل عورتوں جیسی شکل و صورت رکھتے تھے, ناکوں میں پھلیاں, کانوں میں بالیاں, لبوں پہ لپسٹک, عورتوں جیسا لباس, جوڑے سوڑے سب باندھ اوت کر کے, چوڑی چوڑی, کنگن ونگن پہن کے اور جناب علی چلتے تھے. ایک قاضی, بارش نہیں ہو رہی تھی, قاضی شہر نے کہا کہ میاں مردوں جیسا لباس اپنائیے, چلیے نماز پڑھنے کے لیے. اب چونکہ قاضی صاحب نے کہہ دیا اس لیے نماز پڑھنے چلے گئے. اب نماز پڑھنے چلے گئے, انہوں نے کیا کیا, اپنے چوڑیاں اتاری, پھلیاں اتاری, مردانہ لباس پہنا اور مسجد کے اندر گئے. جب امام صف میں کھڑے ہوئے اور جب امام نے اللہ اکبر کہا تو اس وقت یہ مجذوب صاحب جو تھے یہ چیخ پڑے اور انہوں نے کہا کہ اعوذ باللہ, انہوں نے کہا ارے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ میرے مجھے بیوا کیے دیتے ہو, میرے مجھے بیوا کیے دیتے ہو, مجھے بیوا کیے دیتے ہو, مجھے بیوا کیے دیتے ہو, اور نماز چھوڑ کر کے بھاگ آیا. یہ نماز چھوڑ کر کے بھاگ آیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ وہی عورتوں کے جوڑے, وہی ناکوں کے اندر پھلیاں, کانوں کے اندر بالیاں, وہی عورتوں والا زنانہ لباس ان کے جسم کے اوپر فوراً آٹومیٹک آ گئے. ہاں مسجد ہی کے اندر چنانچہ ایک دفعہ اتنے بڑے مجذوب تھے وہ نماز نہیں پڑھتے, نماز ہاں سنا رہتے اور یہ ولی اللہ ہیں. چنانچہ ایک دفعہ شہر میں بارش نہیں ہو رہی تھی, قاضی نے کہا کہ حضور دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے, حضور دعا کیجئے بارش ہو جائے. اب مجذوب صاحب نے کہا کہ میں حقیر فقیر, میں کیسے دعا کروں, لیکن کہا نہیں آپ دعا کیجئے. پتھر اٹھایا, اب دعا کرنے کا مجذوب کا طریقہ دیکھیے, پتھر اٹھایا اور آسمانوں کی طرف اپنی چوڑیاں لے گئے اور کہا پانی برساؤ ورنہ اپنا سہاگ واپس لے لو. اعوذ باللہ, یہ مجذوب ہے, میں نے مجذوب کی مثال بیان کی ہے. اور یہ بھی احناف کے بہت بڑے عالم ہیں, اعلیٰ حضرت ہیں, کوئی حکیم الامت ہے, کوئی کچھ ہے, لیکن یہ بھی اپنی جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں. تو بات آئی ہے تو مجذوب صاحب ناپت کے مجذوب تھے. اب یہ کیسے تھے اللہ علیہ صاحب, ان کا تذکرہ یہاں نہیں ہے. آپ کی ولادت کی پیشین گوئی اس وقت فرمائی تھی جبکہ اس کے آثار بھی پائے نہ جاتے تھے. یعنی ابھی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی عالم عدم سے, عالم وجود میں آئے بھی نہ تھے, کوئی عطا پتا لتا بھی نہیں تھا, یعنی حمل عمل کچھ بھی نہیں تھا. جب ہی حضرت مجذوب نے حضرت کے آمد کی پیشین گوئی, بولو, ایسے نہیں کوئی حکیم الامت بنتا ہے. حکیم الامت بننے کے لیے شروع سے ہی مکمل فیلڈ ہموار کی جاتی ہے, تیار کی جاتی ہے, تاکہ تم یہ تمام سب سن کر کے باقاعدہ سجدہ ریز ہو جاؤ, نام سنتے ہی سجدے میں پڑ جاؤ. بڑے اتنے بڑے عالم ہیں حکیم الامت. آپ کا نام اشرف علی اسی وقت تجویز فرمایا, ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے, آثار بھی نہیں ہوئے, کچھ بھی نہیں. نام کیا رکھا تھا ان کا مجذوب صاحب نے, بولو بولو, اشرف علی. ہاں, اور یہ غلام منا ہوتے ہیں, اور اشرف علی بھی نام عجیب و غریب ہے کہ نہیں ہے, شیعیت کی بو آتی ہے. المہم آپ دودھیال کی طرف سے فاروقی اور ننیحال کی طرف سے علوی تھے, یعنی شیخ صدیقی تھے, یوں سمجھ لیں آپ. آپ کے والد ماجد عبدالحق صاحب ایک صاحب نقد اور جائیداد اور کشادہ دست انسان تھے. انہوں نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت بڑی محنت اور مشقت اور فراخدلی سے کی. مولانا کی ابتدائی تعلیم تھانہ بھون میں ہوئی اور مولانا فتح محمد سے عربی کی ابتدائی کتابیں اور فارسی کی کتابیں پڑھی. پھر اپنے ماموں واجد علی سے فارسی, واجد علی سے فارسی کی اعلیٰ کتابوں کی تکمیل کی. ذی قاعدہ 1295 میں دارالعلوم دیوبند بھیجے گئے اور یہاں سے 1301 ہجری میں فراغت حاصل کی. اس وقت آپ کی عمر 19 اور 20 برس کے درمیان تھی. المہم یہ پوری تفصیلات ہے اس کے اندر. اب اس کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کی اور کہاں کہاں اور کن کن علمی کمالات میں یہ رہے. آخر میں مرے ہیں یہ, تو کیسے مرے ہیں اس کے بارے میں بتا چلوں. پیدائش سن لی آپ نے, کہاں کے تھے یہ؟ تھانہ بھون. تھانہ بھون اور تھانہ بھون آپ کو معلوم ہے کہ یہ دیوبند کے اندر, یہ سہارنپور وغیرہ, مظفر ضلع مظفر نگر کا. مرز الموت جب ان کو قریب آیا تو مرز الموت کے دن گزرتے گئے. دوشنبہ 15 رجب سن 62 ہجری کو صبح سے مسلسل آپ کو دست آنے لگے, دست آنے لگے, لوز موشن شروع ہو گئے اور دن اسی طرح گزرا. رات آئی تو اپنی چھوٹی اہلیہ کو بلا کر دریافت فرمایا کہ آیا دونوں کا خرچہ ادا ہو چکا ہے. جب جواب تسلی بخش ملا, بیوی چھوٹی بیوی یعنی ان کی دو بیویاں تھیں, دو تھیں یا تین تھی, المہم چھوٹی اہلیہ بولے تو اس کا مطلب بڑی اہلیہ موجود. ہاں اور تاریخ میں بھی آتا چھوٹی اہلیہ انہوں نے ان کی شاگردہ تھی, وہ ان کی شاگردہ تھی جس سے انہوں نے آخری زمانے میں شادی کی تھی. اور اس شاگردہ سے جب شادی کی تو بڑا ہنگامہ مچا وہاں سہارنپور دیوبند کے علاقوں میں. یہ کیا باپ 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 کی عمر کے ہو کے چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی ہے نہیں, تو بڑا ہنگامہ مچا. تو اس وقت حضرت نے خواب بیان کیا, کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ آئی ہیں جو میرے گھر کا چولہا پھونک رہی ہیں, کھانا پکا رہی. اعوذ باللہ. تو اس سے تعبیر کیا نکالی کہ میری جلد سے جلد شادی ہونے والی ہے کسی چھوٹی لڑکی سے. اللہ کے نبی کتنی عمر کے تھے اور حضرت عائشہ 9 سال کی تھی جب نکاح ہوا ہے کہ نہیں. تو اس وقت انہوں نے تعبیر اس طرح سے نکالی, اسی طرح مجھے بھی کوئی ایسی عورت ملنے والی ہے جو اتنی عمر کی ہوگی. تو یہ چھوٹی اہلیہ تھی حضرت کی. کہا کہ سب خرچہ ورچہ مکمل ہے؟ کہنے لگے ہاں سب مکمل ہے. تو کہنے لگے اب تو ہم جا رہے ہیں, اب تو ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد غشی تاری ہو گئی یعنی بیہوشی ہو گئی اور 1.25 گھنٹے تک تاری رہی, سانس تیز تیز چلتا رہا. اور کتنی مستورات نے یعنی عورتوں نے دیکھا, عورتوں کی شہادت سنو, کتنی عورتوں نے دیکھا کہ جب سانس اوپر آتا تو آپ کی درمیانی اور شہادت کی انگلی کے بیچ, یہ درمیانی انگلی ہے نہیں اور یہ شہادت کی انگلی, اس دونوں کے بیچ میں ہتھیلی کی پشت سے ایک ایسی تیز روشنی نکلتی کہ جلتے ہوئے کمکمے ماند پڑ جاتے تھے. او سنو, جلتے ہوئے کمکمے. اب وہ گھر تھا یا کوئی جلسہ گاہ تھا جہاں کمکمے لگے ہوئے تھے؟ میت میں کوئی جشن کرتا ہے؟ لیکن مثال ہے بہرا, کہتے ہیں اب بات آئے گی تو کہیں گے جی مثال دے رہے. کمکموں کی روشنی بیچاروں کی کیا ہوتی, لیکن جلتے ہوئے کمکمے یعنی روشنی یہاں سے نکلتی تھی, ماند پڑ جاتے تھے. روشنی سانس کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ آتی جاتی, سانس نیچے جاتا تو روشنی چلی جاتی اور سانس اوپر آتا تو روشنی. ہاں بالکل. اور جب سانس سے آخر ہوا تو یہ نور بھی چھپ گیا. سانس آخر جب آخری سانس ہسٹری لی تو وہ نور بھی, وہ روشنی بھی غائب ہو گئی. ادب کی جن انگلیوں سے حقائق و معارف درسے تک معرف تحریر میں آگے رہے, یہ نور اسی کا ہو. اب وہ حقائق اور معارف اور وہ کیا ہیں وہ انشاءاللہ ابھی سنیں گے کہ حضرت نے بہشتی زیور میں کیا کیا گل کھلائے ہیں, وہ میں ابھی انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں رکھوں گا. تو یہ مختصر تھی مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی مختصر سی تاریخ و پیدائش اور یہ ان کا موت کا معجزہ اور یا یوں سمجھ لیں کرامت. اب اس کو کرامت کہتے ہیں. ہمارے بہت سارے احباب فتاق سے یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ تم لوگ کرامتوں کو نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے. بھائی کرامت کو ہم مانتے ہیں, کرامت برحق ہے, معجزہ برحق ہے. نعوذ باللہ کرامت کے منکر کو ہم بدعتی اور معتزلہ اور اشعری سمجھتے ہیں, جہاں وہ لوگ کرامتوں کے منکر ہیں. ہم اہل السنہ والجماعت, ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت سمجھتے ہیں, کہتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہی نہیں بلکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ دعوت دیتے ہیں اور باقاعدے ان کی تحسین اور ان کی ہم تشجیع اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اے دنیا کے لوگوں, تم ہماری برائیاں ہمیں بیان کرو, ہم تمہارے شکر گزار ہوں گے. رب کی قسم ہے ہمارے عیبوں سے ہم آگاہ کرو گے, ہم تمہارے مشکور اور ممنون ہوں گے اور ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم شکر گزار ہیں, ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ عیب بتلائے جائے تو ناک بھوں چڑھائیں, نہیں. بلکہ ایک مرد مومن کا یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ جب اسے اس کے عیب سے واقف کرا جائے تو اس کا شکریہ ادا کرے. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, تو یہ بہشتی زیور, یہ بہشتی زیور جب لکھی گئی, اب دوسرے حنفی مولوی جو تھے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے, یعنی یوں سمجھے بی گروپ والے, بی گروپ والے, انہوں نے کہا کہ تم کیوں پیچھے رہو. انہوں نے ایک بہشتی زیور لکھی جس کا نام لکھا سنی بہشتی زیور. کیا نام لکھا؟ ہاں, یہ ایک اصلی, یہ بہشتی زیور مدنی یا گوہری یا اختری بہشتی کا نام لکھا سنی بہشتی زیور. کیا نام لکھا؟ ہاں, یہ ایک اصلی, یہ بہشتی زیور مدنی یا گوہری یا اختری بہشتی زیور, یعنی اس کے بھی مختلف نام. تو یہ آیا سنی بہشتی زیور. یہ بھی مولانا مفتی محمد خلیل خان گجراتی, محمد خلیل خان برکاتی کی کتاب ہے, فرید بک اسٹال 40 اردو بازار لاہور 2, فون نمبر اتنا اتنا اتنا, ناشر ہیں اس کے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ سنی بہشتی زیور کے نام سے. یعنی اب یہ سنی ہو گئی تو یہ کون سی بہشتی زیور ہو گئی؟ یہ دونوں بھائی ہیں, یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں بیچارے, لیکن آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپس ہی کے اندر پڑ رہے ہیں. یہ انہوں نے بہشتی زیور لکھی تو انہوں نے سنی بہشتی زیور لکھی. المہم میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ان میں بھی بڑے عجیب و غریب چیز ہیں. ان کا عقیدہ کہیں کہیں بالکل سیم ہے, اور کہیں کہیں تھوڑی بہت مخالفتیں ہیں, اور تھوڑی بہت جو ہے بزرگان دین اور چشتی اور قادری اور نقشبندی کے تعلق سے تو یہ سارے کے سارے ایک ہیں. لیکن اب یہاں میں بتاؤں ایک عقیدہ ایصال ثواب کا, مثال کے طور پر اولیاء اللہ کے ایصال ثواب کا. یہ سنی بہشتی زیور میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو ایصال ثواب نہایت ہی موجب برکات اور امر مستحسب ہے, اسے عرفاً براہ ادب نظر و نیاز کہتے ہیں. ایصال ثواب کو کیا کہتے ہیں؟ نظر اور آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ ماشاء اللہ, بڑے غور سے سن رہے ہیں. ابھی تک تو آپ نعت میں ڈوبے ہوئے. معذرت کے ساتھ, ہمارے بھائی نے بڑی اچھی نعت پڑھی, بڑی پیاری آواز. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید ہم سب کے دلوں کے اندر اللہ موجزن فرمائے, آمین یا رب العالمین. لیکن وہی بات ہو گئی کہ آب زمزم کو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں, جس بوتل میں رکھنا تھا اس بوتل میں نہیں رکھی, شراب کے پیالوں میں انہوں نے پیش کیا آب زمزم. بھائی, نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی گانوں کے طرز کی ضرورت نہیں. آپ کہیں گے ربانی صاحب بھی گانوں کے جانتے ہیں, کیوں ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم, ہم اپنے کان بند کر کے روڈوں پہ چلتے ہیں, آنکھوں کو بند کر کے چلتے ہیں. نہیں بھائی, ہم بھی ہندوستان کی گلیوں میں سے گزرتے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں کون سی طرز کہاں جا رہی ہے. اب یہ حضرت جو طرز پڑھ رہے تھے, اعوذ باللہ, اس سے تو میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں 80% لوگوں کے دماغ وہی فلم کے پردوں پہ گھوم رہے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی نعت نہ پڑھا کریں, ہمارے مجلس کا تقدس خراب ہوتا ہے. ہم لوگ بڑے کھرے لوگ مشہور ہیں اور معروف ہیں کہ ہم اس نغمگی اور اس موسیقیوں کے دلدادہ نہیں ہیں. الحمدللہ, ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کل اثاثہ اور سرمایہ سمجھتے ہیں, اور اتباع نبی ہمارا یہ سرہ امتیاز اللہ کے فضل و کرم سے ہے. تو نعت پڑھنا یہ غلط نہیں ہے, نبی کریم اور اچھی آواز میں پڑھنا یہ بھی غلط نہیں ہے, لیکن اسے کسی فٹیچر کی اور دنخوں کی اور گانے بجانے گویوں اور میراثنیوں کی طرز کے اوپر لے جا کے پڑھنا, یہ بہرحال جو ذہن کے اندر تکبر اور فساد پیدا کرے اور انسانی دماغ کو کہیں اور غلط روش کے اوپر لے جائے, بہرحال وہ روش نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ تو معذرت کے ساتھ اب بات آئی تو میں نے بتا دی ہے, تاکہ یہ بھی سمجھ میں بات آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو جزائے خیر دے, اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے. حق ہے, اس کو الحق و حق و یتبع, حق اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع اور پیروی کی جائے, وہ چاہے ہمارا بھائی ہو, ہمارا باپ ہو, ہمارا مولوی. غلط کرے گا تو غلط کہا جائے گا, صحیح کہے گا تو صحیح اس کی پذیرائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نظر و نیاز کہتے ہیں, جیسے بادشاہوں کو نظر دی جاتی ہے. اس میں خصوصاً سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی کی فاتحہ, جسے عرف عام میں 11ویں شریف کی فاتحہ کہتے ہیں, نہایت عظیم برکت کی چیز ہے, اور نیاز کا کھانا سب کے لیے عرس, اور قرآن خانی, فاتحہ خانی, نعت خانی, واعظ اور ایصال ثواب, سب مزارات پر مسلمانوں کا جمع ہونا, شیرنی وغیرہ تمام حاضرین میں تقسیم کرنا, یہ بے شک جائز اور باعث اجر و برکات مزار. اب آپ سنائیں یہ بہشتی زیور ہے, اور وہ بھی سنی بہشتی زیور. کون سا سنی بہشتی زیور؟ انہوں نے ایک پمپ آگے ایک ہاتھ لگایا ہوا ہے دمچھلا, لیکن میں کہتا ہوں یہ سب بدتی بہشتی زیور ہے. یہ ڈپلیکیٹ بہشتی زیور ہیں, یہ اصلی بہشتی زیور بولو نہیں ہے, یہ سب ڈپلیکیٹ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کر کے انہوں نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. جنتی اللہ کے نبی جنتی, اللہ کے نبی کے صحابہ جنتی, بہشتی, یہ نہ عرس کرتے تھے نہ میلے کرتے تھے نہ نیاز اور فاتحے کرتے تھے, لیکن انہوں نے نیاز اور فاتحے, اور یہی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی فاتحے کے طریقے اور نیاز کے طریقے اس کے اندر بتائے ہیں, جو انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں اس کو رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ, اور آپ سنیں. المہم تو اس طرح سے یہ کتاب بڑی پذیرائی حاصل ہوئی, اور اس پذیرائی کی پاداش میں بہت سارے ہماری مائیں بہنیں, بالخصوص عورتوں کے نام پر اس کو دیا جاتا ہے, لیکن اس میں زیادہ تر مسائل عورتوں سے زیادہ مردوں کے نظر آتے ہیں, اور عجیب و غریب باتیں جو مردوں سے متعلق ہیں وہ اس کتاب کے اندر لکھی گئیں, جبکہ عورتوں سے اس کا کوئی تعلق اور اس کا کوئی واسطہ نہیں. اور یہ عجیب و غریب حکیم الامت کی بات رہی ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس بات کو اس کے اندر جگہ دی. شرم و حیا بھی, حیا سوز مسائل جن کو کہتے ہوئے آدمی کی زبان لڑکھائے, پڑھتے ہوئے پتا نہیں کیا ہوگا, اور عمل کرتے ہوئے اللہ اکبر میں سمجھتا ہوں وہ ڈوب مارنا چاہیے اسے. اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے بیان کر دیا گیا تو کیا مشکل ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم اس منہج کے ماننے والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منہج کو ہمیں بتلایا ہے, اور صحابہ نے جس مذہب پر عمل کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے, امام مسلم نے اس بات کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کو ذکر فرمایا, اور وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جب کوئی شخص آتا اور کہتا کہ امام یہ بتلاؤ کہ یہ واقعہ ایسا, یہ مسئلہ ہے, اس مسئلے میں آپ کا کیا خیال ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے, یا قرآن کی کیا دلیل ہے, تو وہ پوچھتے احدث ھذا الامر, کیا یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے. اگر وہ کہتا ہاں تب مسئلہ بتاتے, اگر کہتا نہیں تو کہتے کہ جاؤ جب یہ واقعہ ہو جائے تب آ کر کے پوچھنا. اگر مگر لگا کے شریعت کو خامخواہ شریعت سازی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ مسئلے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فقہ ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے, جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا, امام صاحب میں کہتا ہوں یہ 14-14, 18-18 جلدیں موٹی موٹی کتابیں, اور اس کے اوپر باریک باریک حاشیے چڑھا کر امام صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان مسئلوں اور ان فتحوں سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ بھی حنفی ہیں, مجھے بتاؤ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی عرس میں جاتے تھے, میلا ٹھیلا کرتے تھے مداروں کے اوپر؟ امام صاحب یہ جو بزرگان دین کے نام پر ہمارے برے صغیر کے اندر جو تجارت ہو رہی ہے, بزرگوں کی ہڈیوں کے اوپر جو بزنس ہو رہی ہے, کیا اس کے اوپر امام صاحب رحمۃ اللہ جاتے تھے؟ آج جو یا غوث یا خواجہ ان کی نظر نیاز, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے, مانتے تھے یہ؟ تو کہاں امام صاحب اور کہاں یہ لوگ, آئی سرا مہین سریا والی بات ہے, کہاں راجا بھوج اور کہاں گنگما تیلی. امام صاحب کا نام لے کر کے یہ اس طرح سے امام صاحب کی طرف اپنی نسبت کر کے اپنے آپ کو سرخرو بننا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو امام اعظم ہیں, جو بہت بڑے امام ہیں, تو ہم ان کے مقلد ہیں. نعوذ باللہ, میں کہتا ہوں یہ ایسی ہی بات ہے جیسے رافضی اور شیعہ یہ حضرت حسین اور حضرت حسن اور حضرت علی یا اہل بیت کا نام لے کر شرک اور کفر کرتے ہیں, اور بدعات اور کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, اور دیگر صحابہ کے اوپر تبرے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ امام حسنین جو ہیں, حضرت علی, فاطمۃ الزہرا, اہل بیت اگر جنت میں جائیں گے, اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, لیکن کیا یہ رافضی بھی ان کے ماننے کی وجہ سے ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں لات مار کے بھگا دیں گے رافضیوں اور شیعوں, جاؤ جہنم میں. ہم نے ابو بکر کو گالیاں دینے کا حکم نہیں دیا, عمر فاروق اعظم پہ تبرے کسنے کا حکم نہیں دیا, ہم نے حضرت عثمان کو جھوٹا یا مکان نوز باللہ کہنے کا, ہم نے اقربہ پرور کہنے کا حکم نہیں دیا تھا. ہم ان کی عزت کرتے تھے, لیکن ان کے ماننے والے تمام صحابہ کرام کو منافق, اور تمام صحابہ کرام کو چور, اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, بلکہ دعویٰ ہر ایک کرتا ہے. جیسے کہ عربی میں شعر کہا جاتا ہے کہ کل یقر بلیلہ ولیلہ لم تقر, کیا ہے وہ شعر ہے کہ ہر ہاں کلن یدعی بلیلہ وسلم بلیلہ ولیلہ لا تقر لہم بذلک, یعنی ہر ایک لیلہ لیلہ چلا رہا ہے, ہر ایک اربوں نے مثل کہی ہے کہ ہر ایک لیلہ لیلہ چلا رہا ہے کہ میں لیلہ تک پہنچ گیا, اور لیلہ انکار کر رہی ہے کہ مجھ تک کوئی پہنچا ہی نہیں, میرا کسی سے وصال ہی نہیں ہوا. تو ایسے ہی بات ہے کہ ہر ایک لیلہ کی مفرد توبہ ہوا, ہم لیلہ کے عاشق, ہم لیلہ کے عاشق. اور یہ سارے جھوٹے عاشق کو انکار کر رہی, یہ سب جھوٹے, یہ سب جھوٹے ہیں, میرا کوئی ایک ہوگا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تمام سب بدنام کرنے کی ایک سازش کری گئی. اور یہ مسائل امام صاحب نے ایک دفعہ دیکھا, ایک آدمی کو قبر کے اوپر بیٹھا, سر رگڑ رہا ہے, وہاں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے. امام صاحب نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا برسوں سے اس قبر والے کے پاس آ کر کے اپنے مدعا بیان کر رہا ہوں, یہ سنی لیا. کہا اس نے کبھی تمہاری مراد پوری کی؟ کہا نہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا, رب کی قسم ہے قیامت تک تو سر رگڑتا رہے گا, تیرے پیشانی کی ہڈیاں گھس جائیں گی, لیکن یہ تجھے کوئی جواب دے سکتا؟ اور یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے, یہ اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی بزرگوں, یہ سب خرافات. تو عرض, اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسئلے ہیں, مسئلے فقہی مسئلے ہیں, یہ فقہی مسئلے ہیں, اور ان مسئلوں میں کہیں کوئی بات ایسی ہو گئی ہے جو بتانا ضروری تھی, بتایا ہے ہمارے اماموں نے یا ہمارے علماء نے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب واقعہ رونما ہوتا تب بتلایا جاتا, تب کوئی بات ہوتی. اگر مگر لگا کر شریعت بنانے کا حق تم کو دیا کس نے, کس نے دیا, کس نے دیا اس امت کے علماء کو شریعت سازی کا؟ اللہ نے دیا, رسول نے دیا, کس نے دیا؟ میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں, وہ کوئی اپنے آپ کو حکیم الامت کہے, کوئی آپ کو قطب الارشاد اور اولیاء کہے, کچھ بھی ہو, یاد رکھو, کان کھول کر کے سن لو, اس امت میں کسی کو شریعت سازی کا حق حاصل بولو نہیں ہے. ہمارا کام تبلیغ ہے, بلغوا ما انزل الیکم, تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو. اللہ کے نبی کا کام تبلیغ ہے, بلغ ما انزل الیک, اے نبی پہنچاؤ ان باتوں کو جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے. اور اگر تم نے نہیں پہنچائی تو یاد رکھو, یہ اگر تم نے ہماری باتیں نہیں پہنچائی تو تم نے, اگر اس میں کچھ کمی پیشی کی تو تم نے اللہ کی تبلیغ نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی سے فرمایا کہ علیک البلاغ وعلینا الحساب, آپ کا کام میری باتوں کو سب کی تبلیغ کرنا ہے, حساب لینا میرا کام ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا میرا کام. ہم وارثین اگر نبی ہیں, اپنے نبی کے وارث ہیں علماء, تو ان کا حق یہ ہے کہ جتنا نبی نے چھوڑا ہے اتنا امت تک پہنچا دیں. امت بنے بگڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, ہمارا کام اصل دعوت کو آپ تک پہنچا دینا ہے, بھلائی کا حکم دے دینا ہے, برائی کو کھول کے بیان کر دینا ہے. آپ بنے بگڑے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. ان کلا تہدی من حببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, تم جس کو ہدایت دینا چاہو تم نہیں دے سکتے, اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے. ہم یہ چاہیں کہ ہم ہی نبوت کا مقام لے کر کے اور لوگوں کو بہنانے پھسلانے کے لیے قصے, کہانیاں, مسئلے بیان کرتے تھے, اگر مگر بیان کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. المہم میرے بھائیوں, بات لمبی ہے نہ ہو جائے اس لیے. اچھا, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس میں جو فحش مسائل ہیں اس لیے بیان کر دیے گئے تاکہ مائیں بہنیں اور ہمارے دوست احباب اور مسلمان بچ جائیں. میں کہتا ہوں کہ جب اور اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو اتنی موٹی کتاب میں صرف یہی چیزیں نظر آتی ہیں, صرف یہی چیزیں نظر آتی ہیں. ایک آدمی سے کسی نے سوال کیا کہ صاحب کوئی جماعت کہیں آئی ہوئی تھی, کہا صاحب معراج ربانی نے فضائل اعمال میں یہ باتیں بنی. تو اس نے کہا کہ خنزیر جب باغ میں جاتا ہے تو وہاں گو ہی ڈھونڈتا ہے, یعنی معراج ربانی خنزیر ہے اور فضائل اعمال میں گو ڈھونڈ رہا ہے. ہم نے کہا تو یہ تو اسی کی بات ہو گئی, اس نے مجھے خنزیر کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں گو کے پوتڑے بھی رکھے ہوئے ہیں وہاں, وہ سارے کا سارا حق نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں. مولانا محمد مکی صاحب جو حرم کے اندر درس دیتے ہیں, آپ حضرات کو معلوم جدے والوں ہے کہ نہیں, وہ بریدہ کے اندر جلسہ تھا, بریدہ میں جالیات میں جلسہ ہو رہا تھا, جلسہ ہوا تو کسی نے ان کو چھیڑ دیا کہ مولانا فضائل اعمال میں یہ 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 واقعات ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مولانا خیر مکی صاحب نے کہا, محمد مکی صاحب نے جواب دیا, کہا کہ تم لوگ اس کے اندر پھول بھی تو ہیں, وہ پھول لو کانٹے کیوں دیکھتے؟ تو اس لڑکے نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ زکریا صاحب نے کانٹے بھی بوئے ہیں اس میں. تو مولانا چپ ہو گئے, کہ میرے تم سے کون بحث چلے گئے. بعد میں بڑا لفڑا ہوا, بڑا شور ہنگامہ ہوا. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق ان کی زبانوں میں بھی ہے, جس کے اندر کچھ گند ہیں تو میں کہتا ہوں وہ گند سے توبہ کرو نا, کاہے کو اس کو بانٹ رہے ہو, کاہے کو امت کے اندر سپلائی کر رہے ہو؟ بھائی قرآن اور سنت کی باتیں بیان کرو, بات ختم ہو جائے. کیا
کیا ضرورت ہے یہ تمام سب گندگیاں اور اپنی طرف سے دل دل کر کے اس کے اندر مسائل بیان کرنے. مثال کے طور پر چند نمونے میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں مختلف مسائل. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں ان مسائل فقہیہ کے اندر داخل ہوں. میں عقائد کے اوپر ضربے لگاتا ہوں. جی بدعقیدگی سے آدمی کو پہلے توبہ کرائی جائے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے عقائد یا علماء دیوبند کے جو عقائد ہیں اس تعلق سے میری کافی کیسٹیں الحمدللہ موجود ہیں اور کتابیں بھی بہت جلد انشاءاللہ ترتیب ہو کر آئیں گی انشاءاللہ اور وہ ہمارے زیر بحث ہیں. وہ کتابیں زیر ترتیب ہیں انشاءاللہ. تو عقائد ہی کافی. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کسی کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو تو وہ حلال ہو سکتا یہ حلال ہو جائے. تو لیکن آج کی شب اس لیے منعقد ہوئی ہے کہ بہشتی زیور کا آپریشن کیا جائے. میں کہتا ہوں بہشتی زیور کا جو مصنف ہے اس کے ایمان اور عقیدے کی بات اگر ہم لے لیں تو ایمان اور عقیدے ہی کے اندر یہ نل ہیں. تو جب ایمان اور عقیدہ ہی درست اور صحیح نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے کیا بات بیان کی جائے گی. لیکن پھر بھی اصرار ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آئیے وہ مسائل دو طرح کے مسائل اس کے اندر خاص طور سے اس کے اندر موجود ہیں جس کی نشاندہی ضروری ہے. اور اس سے پہلے یہ بات میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں آپ اپنے ذہنوں میں کے اندر بٹھا لیں ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت اور بندگی کریں اور حضرت اور نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ ان انسانوں کو عبادت و بندگی کا ڈھنگ اور طریقہ بتلائیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انبیاء آتے رہے توحید سب کا مشن رہا لیکن شریعتیں سب کی مختلف رہیں یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کا ڈھنگ اور ہنر اللہ کے بندوں کو بتائیں. چنانچہ اللہ نے اسپیشل طریقے سے شریعت بھی آسمان سے نازل فرمائی تاکہ انہی شریعتوں کی انہی احکامات کی اللہ کے نبی تبلیغ اور دعوت کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کے بندے آپس میں اختلاف کریں فرقہ بندی کریں تقسیم ہو جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ڈھنگ پہ رہا ہے ایک جماعت کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ کہ اے لوگوں یہ تمہاری جماعت بلا شبہ ایک ہی جماعت ہے. تمہاری جماعت بولو یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ عز و جل کا فرمان کہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے تم فرقے فرقے نہ بن جانا. وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا ایک رب ہوں میں تمہارا تنہ تنہا ایک رب ہوں. فَاعْبُدُوا فَتَّقُونَ تو ڈرتے رہنا بچتے رہنا باتوں سے اور مجھ سے ڈرتے رہنا. سورہ مومنون آیت نمبر 52 لیکن ایسا نہیں ہوا. ہر نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد شیطان نے ان کے درمیان اختلافات پیدا کیے اور اختلافات پیدا کیے گئے فرقوں میں وہ امتیں تقسیم ہوئیں. یہ اختلاف اور فرقہ بندی منزل من اللہ جو شریعت ہوتی تھی ان شریعتوں میں تحریف کی وجہ سے ہوئی. اختلافات جو پیدا ہوئے پچھلی امتوں میں کیوں ہوئے کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نازل فرمائی اس میں تحریف اس میں کمی بیشی کرنے کی وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختلافات سخت ناپسند ہے لہذا جب بھی اختلاف پیدا ہوتا تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو اپنی دوسری شریعت اپنی نازل فرماتا اور اکثر نو نبی بھیج کر پھر امت کو اللہ اپنے بندوں کو ایک مرکز اور ایک سینٹر اور ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا انتظام کرتا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین جس پہلے سب لوگ ایک جماعت پر تھے. حضرت آدم سے لے کر کے پہلے آدم سے لے کر کے اس کے بعد ساری دنیا کے لوگ ایک جماعت میں تھے ایک ہی مذہب ایک ہی دین سب کا تھا. پھر جب انہوں نے اختلاف کیا یعنی ان میں کوئی فرقہ وقع نہیں تھا پھر جب لوگوں نے اختلاف کیا اور فرقے بنا لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ان کی اصلاح کے لیے اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ سنو غور سے ذرا قرآن کی اس صداقت کو، اور اللہ تعالیٰ اس ہسٹری، اس اتہاس اور اس تاریخ کو کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے جو ہم سے پہلے دنیا کے لوگ گزر چکے، نبی گزر چکے، اور ان کی امتوں کی تاریخ اور ان کا مزاج اور ان کی طبیعت اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو خوش رکھنے والا اور جلانے والا بنا کر کے بھیجا ان کی اصلاح کے لیے بھی، اور ان نبیوں کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے. کیوں نازل فرمائی؟ تاکہ وہ کتاب ان لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. اور یہ اختلاف بھی ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، کیوں کیا اختلاف انہوں نے؟ آپس میں ضد اور ہٹ دھرمی میں آ کر کیا. اللہ، نبیوں کے، رسولوں کے گزر جانے کے بعد ان کی امتوں میں اختلافات پیدا ہوئے، نبی کو پھر دوسرا نبی بھیجا جاتا، اللہ اس اختلاف کو مٹانے کے لیے کتاب دیتا ان کو. اور یہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا تھا؟ تحریف کی وجہ سے. تحریف کیوں کرتے تھے؟ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. وقت پر اللہ نے فرمایا لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم. اور سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اہل کتاب اختلاف کرتے تھے، اور ایسی حالت میں انہوں نے اختلاف کیا تھا جبکہ ان کے پاس کھلے دلائل پہنچ چکے تھے، نبی نے اپنا پیغام سب کچھ پہنچ، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. پھر جو لوگ ان دلائل پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حکم سے اس امر حق میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے راہ حق دکھلا دی. یعنی جو دلائل نبی لے کے آتا اس کے اوپر ایمان لاتے تو اللہ انہیں ہدایت دے دیتا سیدھے راستے کی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 213. اللہ رب تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس وقت بھی دنیا کے اندر اختلافات اور دنیا شرک و کفر کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ کہتا تھا. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہے لوگو تمہاری طرف جو تمہارے رب نے نازل فرمائی ہے اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو، تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو. وہ شریعت جس کی پیروی کا ہمیں حکم ملا ہے وہ کون سی شریعت ہے؟ وہ دین اسلام ہے. اللہ رب العزت نے جسے کامل و مکمل فرمایا، اللہ نے فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، وہ شریعت، اس شریعت کا نام کیا ہے؟ اسلام، جو اللہ کا پسندیدہ دین. اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمت کو پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین ہم نے پسند کر لیا، وہ اسلام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، اے دنیا کے لوگوں میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کون سی دونوں چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. یہ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ناقص رہا یا مکمل ہو گیا؟ بولو، یہ دین مکمل ہو گیا ہے. قرآن اور حدیث مکمل اور محفوظ ہیں اور الحمدللہ آج تک موجود ہیں. اب اس دین میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، جو ہمارے لائے ہوئے دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کرے وہ مردود ہے. وہ کون ہے؟ مردود. لیکن افسوس صد افسوس، امت مسلمہ میں سابقہ امتوں کی طرح جس طرح سابقہ امتوں میں کچھ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے دین کو بگاڑا اپنے نبیوں کے دین کو، ایسے ہی اس امت کے اندر بھی کچھ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن و سنت کے نام پر ملاوٹیں شروع کریں، اور انہوں نے اقوال الرجال، لوگوں کے اقوال اور قیاس اور فتوے کو مذاہب کا نام دے کر امت کے اندر رائج کیا، اور دین اسلام کے مقابلے میں ان فتووں اور مسلوں کی زیادہ اہمیت دی، اور اس طرح اس امت کی اکثریت کو بھی ضلالت و گمراہی کے اندر لے جا کر ڈبو دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، خالص دین، اصلی دین اللہ کے لیے ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. ومن یب، اللہ نے فرمایا ومن یب تغیر اسلام دینا فلن یقبل منہ، اور یہ دین اسلام اللہ کی طرف سے ہے، جو اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا. وہ ہوا فی الآخرت من الخاسرین، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتیں پکڑنا لازم ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اے لوگوں، نئے کاموں سے، دین کے اندر نئے کاموں سے ایجاد کرنے سے بچنا. کیوں؟ اس لیے کہ کل محدثۃ بدعۃ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک روایت میں ہے وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے. چنانچہ میرے عزیزوں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اے نبی کی امت کے لوگوں، اے میرے دوستوں اور بھائیوں، اے میری اسلامی ماں اور بہنوں، غور سے میری بات کو سنو کہ مرنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لو، اس بات کو جانچ لو، اس بات کی تفتیش کر لو کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اسلام، جو کہ صرف قرآن و حدیث میں مکمل محفوظ ہیں، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منمانی، آپ کی مرضی کی ضرورت نہیں. اللہ کو وہ عمل پسند ہے، وہ عبادت پسند ہے، وہ منہج اور وہ طریقہ، وہ عقیدہ اور وہ نماز، وہ بندگی پسند ہے جو آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کر کے بتلایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کو وہی طریقہ، وہی عبادت، وہی منہج، وہی دین پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں ہے. تو یہ غور کر لو، سوچ لو کہ کیا تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں لکھی گئی، کہی گئی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہو، یا لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ مذہب کے اوپر عمل کر رہے ہو؟ یہ بات ضروری ہے، تحقیق کر لو، کیونکہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دعوت ہے ہماری اور یہ ہمارا پیغام ہے جو ہم اتمام حجت کے طور پر آپ تک پہنچا رہے ہیں. اب ذرا ہم اس نقلی بہشتی زیور کی طرف آتے ہیں، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیمات کے متعلق ذرا دو تین باتیں دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین کے تعلق سے کہہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. مولانا محمد الیاس الذی لا یأتی منہ الا الیاس، وہ فرماتے ہیں وہ اور مولانا نعمانی صاحب لکھنؤ کے، انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات الیاس کے اندر صفحہ 58, 56, 75 کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے، جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بنیاد، مؤسس اور بانی، وہ کہتے تھے کہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقے تبلیغ میرا ہو. تعلیم، اے میرے تبلیغی جماعت کے بھائیو، جس تعلیم کو لے کے تم نگر نگر ڈگر ڈگر چلت پھرت کر رہے ہو، یہ تعلیم مددگار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ تھانہ بھون کے اندر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی. مولانا الیاس جو اس جماعت کے بانی ہیں وہ فرماتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے تعلیم ان کی ہو اور طریقے تبلیغ میرا ہو. یعنی یہ طریقے تبلیغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے. اس طرح کہتے ہیں کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے. ارے ہم نبی کی تعلیم کے لیے مر رہے ہیں، اور یہ اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیم کے لیے اتنی بڑی جماعت نکال دی انہوں نے، اسی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اتنی بڑی جماعت نکالی گئی. کہتے ہیں کہ خاص طور سے یہ مضمون آج کل پھیلایا جائے، مولانا الیاس فرماتے ہیں کہ خاص طور سے یہ مضمون پھیلایا جائے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تعلق بڑھانے، حضرت کی برکتوں سے استفادہ کرنے، اور ساتھ ہی حضرت کے ترقی درجات کی کوششوں میں حصہ لینے، اور حضرت کی روح کی مسرتوں کو بڑھانے کا سب سے اعلیٰ اور محکم ذریعہ یہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات حقہ اور ہدایات پر استقامت کی جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے. میں سمجھ آئی آپ لوگوں؟ بولو، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ زور سے بولو تاکہ میرا حوصلہ بڑھے کہ میں جو بات آپ لوگ ایک لفظ کی ادھر ادھر کا ہر پھر نہیں. یہ ملفوظات الیاس مولانا نعمانی صاحب، معلوم ہے کیا نام؟ مولانا منظور احمد نعمانی. اسی طرح بانی جماعت کی اس خواہش اور حکم پر اراکین تبلیغی جماعت پورا پورا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ انہیں اور توفیق عطا فرمائے. بولو آمین، بولو آمین. اور ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قسمت قسمت کی بات ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ قسمت قسمت کی بات. ایک آدمی کسی کے ہاں مہمان ہوا تو وہ ذاتا بیچارہ، اس کو نوکری تھی پائلٹ. پائلٹ جانتے ہیں جس کو کہتے ہیں؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہالٹ بنے ہوتے ہیں ٹرینوں کے، بڑے بڑے اسٹیشنوں کے ٹرینوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے، ہالٹ بنے ہوتے ہیں، وہ ایک چراغ لے کے رات کو یا دن میں ہری اور لال جھنڈی لے کے کھڑا رہتا ہے کہ نہیں؟ جب ٹرین گزرتی ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ جھنڈی ہری دکھا دے. ٹرین گزر جائے اس کی کوئی ویلو ہوتی ہے؟ وہ اپنے ٹائم پہ آتا ہے ٹرین کی اور دکھا جائے. اتفاق سے ایک مہمان اس کے آیا. اب وہ بےچارہ غریب آدمی تھا، اس کو تو کچھ ضرور اس کو وہ نہیں تھا کہ مطلب اب کیا مہمان کے سامنے اپنی بڑھ کرے. تو اس نے مہمان نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں بہت بڑی نوکری کرتا ہوں. کہا کیا نوکری کرتے ہو؟ کہا میں بڑی بڑی ٹرینیں چاہوں جہاں چاہوں روک دوں. کہا ایسا؟ کہا اچھا راجدھانی ٹرین روک سکتے ہو؟ ہندوستان کی بڑی تیز رفتار ٹرین راجدھانی ٹرین، کہ راجدھانی ٹرین روک سکتے ہو؟ جبکہ وہ بہت چار پانچ اسٹیشنوں پہ رکتی ہے، بقیہ پچاسوں سینکڑوں اسٹیشن چھوڑ دیتی ہے. ہاں ہاں. کہا اس چھوٹے سے ہالٹ پر جہاں کبھی کوئی لوکل ٹرین بھی نہیں رکتی یہاں بھی روک سکتے ہو؟ بولے یہاں بھی روک سکتے، کل دیکھ لینا. اب چنانچہ اپنے مہمان کے سامنے فخر ثابت کرنے کے لیے وہ گیا. اب جناب راجدھانی ٹرین کا ٹائم ہوا اس ٹرین کا، اب طوفان کی طرح وہ آ رہی تھی، یہ لال جھنڈی لے کے کھڑا ہو گیا. اب لال جھنڈی دور سے باہر ٹرین کرکرا کے اتنی تیز رفتار، برک لگاتے 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 ڈرائیور پریشان، آ کے ٹرین رک گئی اور آ کے ٹرین ہالٹ پر روک دی اس راجدھانی ٹرین. تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، گارڈ جو ہوتا ہے پیچھے ہوتا نا، پیچھے ہی اتنا بریک مار کے اس کے سامنے اس کا پچھلا ڈبا رکا ہوگا، تو آسانی کے ساتھ اتر کے آیا وہ گارڈ. پہلوان سے پوچھا کیا بات ہے، کیا آگے لائن خراب وغیرہ یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا لائن خراب ہے؟ کہا لائن بھی خراب نہیں. کہا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. تو کب ناراض پھر تو تم نے لال جھنڈی دکھا دی؟ کہتا میری مرضی، میری مرضی، میرے دل نے کہا لال جھنڈی دکھا دوں، روک دی میں نے. نکالا جوتا، دس جوتے مارے، دس جوتے مارے. کہا مزدور اس لیے ہمارا ٹائم تو نے ویسٹ کیا اور ایسی تیری مرضی، دس جوتے مار کے پھر ہری جھنڈی دکھا لے کے چلا. تو یہ مہمان جو تھا ساتھ میں، اس نے کہا یار یہ تو بڑی بے عزتی ہو گئی تمہاری، ہیں تمہاری تو بڑی بے عزتی ہو، اس نے نکال کے دس جوتے مارے تم کو، یہ کوئی عزت ہے؟ اس نے کہا عزت عزت کی بات نہیں ہے، ابے پاور پاور کی بات ہے. میرا پاور تھا میں نے ٹرین روک دیا، اس کا پاور جوتا مارنے کا تھا جوتا مار دیا. یہ پاور پاور کی بات ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ تو یہ مقدر مقدر کی بات ہے، کسی کے مقدر میں جوتا کھانا ہے، کسی کے مقدر میں، کسی کے مقدر میں کچھ. ہمارے مقدر میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، ہم اس کی دعوت اور نشر و اشاعت کرتے ہیں. اور ان کے مقدر میں جو ہے مولانا اشرف علی صاحب تانوی کے تعلیمات اور ان کے بیانات ہیں، جو نگر نگر لے لے کے پھر رہے ہیں. اللہ انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دعوت کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں، اللہ انہیں ہمیں اپنے گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں صحیح منہج اور صحیح طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں یہ پوری کوشش ہے، یہی وجہ ہے. کوئی بھی میں سمجھتا ہوں تبلیغی جماعت ایسا نہیں ہوگا جو اپنی بیٹی کو بہشتی زیور جہیز میں نہ دیتا ہوگا. بہشتی زیور ضرور اس کے گھر گھر میں موجود ہے. اور تبلیغی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے والے جتنے بھی نئے اراکین ہیں، یہ کتاب تحفتاً ان کو پیش کی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں رکھو. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا تعلیمات ہیں جو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی اس کتاب میں پیش کی ہیں، جن کو مولانا الیاس صاحب نے بڑی پسند فرمایا ہے، اور جن کو جو ہے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی جو جج رہے ہیں پاکستان میں، انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ عورتوں مردوں اور اونچے درجے کے علماء اور فقہا کے لیے یہ کتاب مشعل راہ. ہاں چنانچہ بہشتی زیور میں موضوع اور ضعیف روایات اور من گھڑت قصے اور کہانیاں اپنی جگہ وہ تو نہیں ہیں. دو قسم کے دینی مسائل موجود ہیں. نمبر ایک وہ مسائل جو کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے صراحتن خلاف، قرآن مجید کے بھی خلاف ایسے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور یہ دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ کوئی دعویٰ نہیں ایسا کہ بڑھ ہو، نہیں، میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور احادیث صحیحہ کے خلاف نمبر ایک. نمبر دو وہ مسائل، نمبر دو وہ مسائل کہ جن کے سلسلے میں شریعت سازی کی گئی ہے، یعنی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ شریعت بنائی گئی ہے اپنی طرف. استغفر اللہ. اب آئیے, اور جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسلام میں شریعت سازی کا قطعاً کسی کو حق حاصل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے, اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے, اور چنانچہ ہم نے ابھی ابھی آپ حضرات کے سامنے وہ آیتیں اور وہ حدیثیں کوٹ کی ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آخر میں ہم اپنے علماء مذہب حنفیہ سے, چاہے وہ بی گروپ کے ہوں یا ڈی گروپ کے ہوں, وہ بہشتی زیور لکھنے والے ہوں یا سنی بہشتی زیور لکھنے والے ہوں, دونوں حنفی ہیں, ہم دونوں سے درخواست کریں گے کہ میرے عزیزوں ہمارے اس بیان میں جو بہشتی زیور کے تعلق سے ہم کوٹ کر رہے ہیں, فقہ حنفی کے بارے میں کوئی کے مسائل کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی فری حدیث پیش کریں, کیا ان کے یہ اعمال یا لکھی ہوئی یہ باتیں قرآن سنت کے مطابق ہیں؟ نہیں تو توبہ کرو اور اللہ کے لیے اللہ کے صحیح دین کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم سیر کرتے ہیں اس زیور کی جسے بہشتی کہا گیا ہے, کہ اس کے اندر کیا یہ بہشتی زیور ہیں یا نہیں. اور زیور آپ جانتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جو آدمی عورتیں استعمال کرتی ہیں انہی کی مناسبت سے, عورتوں کے لیے کتاب لکھی گئی ہے, اس کے اندر کئی عقیدے لکھے گئے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے جو آدمی عورتیں استعمال کرتی ہیں انہی کی مناسبت سے عورتوں کے لیے کتاب لکھی گئی ہے, اس کے اندر کئی عقیدے لکھے گئے ہیں جس میں ایک عقیدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے, ہم عقیدے سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ولی لوگوں کو جو اولیاء ہوتے ہیں, ولی لوگوں کو بعد بھید کی باتیں جاگتے میں سوتے میں معلوم ہو جاتی ہیں, اسی کو کشف اور الہام کہتے ہیں. نبیوں پر وہی ہوتی ہے, انبیاء پر وہی کے ہوتی ہے, اور ولیوں پر کشف اور الہام کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے, اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کشف اور الہام کے جو اصطلاحات صوفیوں نے بنائے ہیں, اسے قرآن و سنت میں کہاں کون سی جگہ؟ اور اگر یہ کشف اور الہام کے دروازے آپ ہر ایرو گرو کے لیے کھول دیں تو پھر پتا چلے تو پھر جتنے بھی خرافات آج دین کے نام پر شرک اور بدعات ہو رہے ہیں, اور تصوف کے نام پر جو ایک الگ سے دین بنایا گیا ہے اس کی کیا حیثیت ہو رہی ہے, وہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے میرے عزیزوں یہ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے, ولیوں کو کشف اور الہام سے, اور کہتے ہیں عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں غیب کی معلوم ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ, بعض باتیں غیب کی عام لوگوں کو نشانیوں سے معلوم ہو جاتی ہیں, یہ اس بہشتی زیور کے اندر موجود ہے. بڑے بڑے گناہ, کبیرہ گناہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, اور اس کے اندر عقائد کے بارے میں, میں نے کہا میں زیادہ آج مسائل کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, عقائد کے بارے میں یہ تو مختصر. بڑے بڑے گناہ آپ جانتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اکبر القبائر بڑے بڑے گناہ کون سے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے یہ ہے یہ ہے, یہ بھی بڑا گناہ. کسی کی شکوا شکایت سننا کیا ہے, یہ بڑا گناہ. اعوذ باللہ, ابھی آپ کے پاس کوئی شکوا شکایت لے کے آتا ہے تو آپ سنے نہیں, خلاص بنے سننے بھائی, یہ کبیرہ گناہ ہے, ہم نہیں سنتے, کبیرہ گناہ ہے, یہ حضرت کا اپنا من گھڑت مسئلہ ہے. اسی طرح کہتے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے اناج کی گرانی سے خوش ہونا, اناج مہنگا ہو گیا اس سے خوش ہو جانا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یعنی اگر آپ تاجر ہیں, اگر کبھی ایک روپیہ کلو آج بک رہا ہے کل ڈیڑھ روپیہ ہو گیا, تاجر خوش ہو گیا, بھائی یہ کھیت والا خوش ہو گیا, اناج مہنگا ہو گیا چلو بیچ دو, یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ کیا ہے بولو؟ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا مسئلہ ہے. کہتے ہیں بعض عورتیں اور لڑکیاں بدبد کے گڈے اور کوئی کھیل کھیلتی ہیں, یہ بھی جوا. ارے گڈے گڑیاں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کھیلا کرتی تھی, کھیلتی تھی کہ نہیں کھیلتی تھی؟ ہمارے نبی کی اہلیہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے گڈے گڑیاں کے کھیل کھیلیں کہ نہیں کھیلیں؟ گڈے بناتی تھی, اور وہ کیا کہتے ہیں ایک دفعہ ایک گھوڑا بنایا تھا انہوں نے حضرت عائشہ نے, اس کے پر تھے, تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں کمرے میں داخل ہوئے, دیکھا اس سے کھیل رہی ہیں, تو دیکھا کہ گھوڑے کو پر لگائی, تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کیوں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے. آپ ہنس دیے, یعنی یہ بچپن والی بات ہے, بچوں کی بات ہے. وہ کہتے ہیں وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اعوذ باللہ, یعنی یہ دیکھیں آپ. اب آئیے ذرا ایک دو مسئلے مسائل کے تعلق سے. کہتے ہیں وضو کرنے والی کو, یہ عورتوں کے لیے لکھ رہے ہیں نا, وضو کرنے میری ماں بہنوں, یہ جو میں مسئلے بیان کر رہا ہوں تم خاص طور سے یہ نہ سمجھنا, یہ کوئی جب تک میں ہاں یا نہیں نہ کروں جب تک نہیں سمجھنا, تم جو میں مسئلے بیان کروں تم سمجھو شریعت کا مسئلہ, یہ شریعت کا مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں, یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بہشتی زیور میں جو لکھا ہے نا اس کا آپریشن کر رہا ہوں, اور یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے. چنانچہ لکھتے ہیں اپنی کتاب بہشتی زبر کے اندر کہ وضو کرنے والی کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرے. یہ اللہ کے نبی نے کہیں بتلایا؟ بولو، قرآن میں کہیں ہے کہ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرو؟ پھر حکیم الامت صاحب آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ؟ یہ کہاں سے آپ نے امت کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا اور میری ماں بہنوں کے اوپر یہ، اور ہمارے اوپر بھی قبلے کی طرف رخ؟ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے کہ وضو کرنے کے لیے بھی قبلہ ضروری ہے. سنو، کہتے ہیں کہ وضو میں انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مسا کرے. یہ انگلیوں کی پیٹ ہے، پشت، اس کی طرف سے مسا کرے گردن سے. یہ کہاں؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا؟ کہیں نہیں ہے. جاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، کہیں یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نہیں. بلکہ گردن پہ مسا ثابت ہی نہیں ہے صحیح حدیثوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے ہو. جو اعلی حضرت نے حکیم الامت نے عورتوں کے لیے لکھا ہے. اور آگے بڑھ، کہتے ہیں وضو میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا، ایسی چیزوں کو سنت کہتے ہیں. سنو، یہ فقہ ہے، فقہ، یہ بہشتی زیور ہے. یہ کون سا زیور ہے؟ وضو میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا، اس کو سنت کہتے ہیں. ان کا کام ہی ہے سنتوں سے چھڑوانا اور اقوال اور آرا اور قیاس کے اوپر امت کو لے جانا. سنو، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا اور نہ شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید آئی ہوئی ہے، ایسی باتوں کو مستحب کہتے ہیں. چنانچہ طریقہ بتلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا، بسم اللہ کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سارے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ سب باتیں سنت ہیں. یعنی اگر یہ چھوٹ جائیں تو وضو، بولو، ہاں ہو جاتا. کلی الی نہ بھی کرو جب بھی وضو. سنو، اور اس کے سوا، اور وضو میں فرض چار چیزوں کے سوا جو اور باتیں ہیں وہ سب مستحب ہیں. وہ سب کیا ہیں؟ یعنی اس میں گردن کا مسا بھی چلا گیا مستحب میں، تو خام خاں کائے کو اس کو مستحب چیز کو جھگڑا بنایا ہوا لوگوں نے. آج گردن کی مسا نہ کرو تو لڑ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں. میں نے کہا مستحب ہے، خود حضرت فرما رہے ہیں تو کیوں چھوڑ، اگر چھوڑ دیا تو کیوں لڑ رہے ہو بھائی؟ تو وضو نہیں، یہاں تو حضرت اجازت دے رہے ہیں کہ سنت بھی چھوڑ جائے تو وضو کیا ہو جاتا ہے؟ سنو، کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ چار عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا. وضو کا قصد ارادہ ہو یا نہ ہو، خلاص نیت کرو وضو کی چاہے نہ کرو وضو ہو جائے گا. جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہا لے وے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر پڑے، یا پانی برستے میں باہر کھڑی ہو جاوے اور وضو کے یہ اعضا دھل جاوے تو ان کا وضو ہو جائے گا. یعنی بارش ہو رہی ہے اور نکل گئی یار باہر ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے، چاہے اس نے ارادہ کیا نہ کیا، وہ نماز اسی سے پڑھ سکتی ہے، اس کا وضو، یا جا کے حوض میں گر گئی، اس کا وضو ہو گیا. کہتے ہیں سنو، اگر کوئی الٹا وضو کر لے، اگر کوئی الٹا وضو کر لے، دیکھو وضو کر لے یعنی پہلے پاؤں دھو ڈالے، پھر مسح کر لے، پھر دونوں ہاتھ دھووے، پھر منہ دھو ڈالے، یا اور کسی طرح الٹ پلٹ کر وضو کر لے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، تو بھی وضو. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہارے اندر عدل و انصاف ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا ہے کہ پہلے بسم اللہ، پہلے دل کا ارادہ، پھر بسم اللہ، پھر گٹے، پھر وہ ترتیب جو اللہ کے نبی نے بتلائی ہے اس ترتیب سے وضو کرو، یہ سنت ہے، اسی ترتیب سے وضو کرنا چاہیے اور اسی طرح وضو کرنا چاہیے، یہی حق ہے، یہی نبی کی سنت ہے، تو ہم سے کہا جاتا ہے یہ غیر مقلد ہیں، یہ بد مذہب ہیں، یہ اسلام، یہ اسلام کو نہیں سمجھتے، یہ غیر فقی ہیں، ان کو فقہ سے دشمنی ہے. اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نبی نے سیدھا دین بتلایا ہے، تمہیں الٹ پلٹ کرنے کی اجازت کس نے دی؟ فتنے تم پھیلاؤ، چور دروازے تم کھولو، فساد تم پیدا کرو، اور کہتے ہو کہ تقلید نہ کرنے سے فساد پیدا ہوتا. یہ بولو اتباع کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے یا تقلید کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے؟ بولو تقلید کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے. بگاڑا دین کو کس نے؟ نبی نے سیدھا بیان دیا، وضو اس طرح سے کرو، وضو اس طرح سے کرو میرے صحابہ, صحابہ اسی طرح وضو کرتے رہے. لیکن آج کل کے یہ فقیہ پیدا ہوئے, اپنے آپ کو محدث, اپنے آپ کو جو ہے سب سے بڑا امام اور حکیم الامت کہنے والے, انہوں نے الٹ پلٹ دیا. پیر دھل لو پھر کلی کرو نہ کرو, پیر دھل لو مسح کر لو پھر بایاں ہاتھ دھل لو پھر بایاں ہاتھ دھل لو اور پھر چہرہ دھل لو, وضو ہو جاتا. اللہ کے نبی نے بتلایا, بولو ہم تمہیں صحیح دین بتلائیں. تو یہ مولوی چاروں طرف پھڑ پھڑاتا ہے, بکتا ہے کہ جناب علی یہ دین میں فساد پیدا کر رہے ہیں, یہ غیر مقلد لوگ ہیں, یہ اماموں کو نہیں مانتے فلانے کو. ارے بھائی اگر یہ دین منوانا ہے تو ہم ایسے دین کو نہیں مانتے. اپنے نبی کا سیدھا عمل چھوڑ کر تمہارے مولویوں کے یہ بگاڑے ہوئے دین پہ ہم عمل کیوں کریں بھائی؟ کوئی زبردستی ہے؟ بولو ہے کوئی زبردستی؟ کوئی زبردستی نہیں. اس لیے اللہ سے توبہ کرو, دین کو تم نے بگاڑا ہے, ہم نے دین کو بگاڑنے سے لوگوں کو ہم نے کہا جس طرح نبی نے کیا ہے اس طرح کرو. نبی سے خلاف بغاوت, بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین ہے, یہ بہشتی زیور ہے نا؟ یہ بہشتی زیور نہیں ہے, یہ فسادی زیور ہے. یہ کون سا زیور ہے؟ یہ ڈپلیکیٹ ہے, اصلی نہیں یہ نقلی ہے. کہتے ہیں اسی طرح اگر بایاں ہاتھ بایاں پاؤں پہلے دھوئے تب بھی وضو ہو گیا, لیکن مستحب کے خلاف, سنت کے خلاف نہیں. کس کے خلاف ہے؟ سب سنو, یہ بھی سنو, ہر عضو کے یعنی ہر جسم کے حصے کو دھوتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھا کرے. ہاں ہم نے کہا یہ کوئی الہام ہوا ہے, کچھ ہوا ہے, اسی لیے یہ چور دروازے کھولے گئے ہیں کہ جب چاہو, جب دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دے گی. اپنی مرضی سے دین مت بناؤ. اللہ کے نبی نے یہ نہیں حکم دیا کہ اے لوگو ہاتھ دھلتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھو, منہ دھلتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھو, کلی کرتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھو, ناک میں پانی ڈالتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھو. ہے ایسا حکم؟ یہ تم نے بنایا ہے. بولو صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ سراسر صحیح غلط ہے. اسی طرح کہتے ہیں جب وضو کر چکے تو سورہ انا انزلنا پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ جب وضو کر چکو تو کیا کرو؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے قیامت کے دن اللہ جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے داخل ہونا چاہو چلے جاؤ. اور اعلی حضرت حکیم الامت کیا فرما رہے ہیں؟ حکیم الامت کیا فرما رہے ہیں؟ اب بتاؤ کس حکیم کی بات مانو گے؟ اس حکیم کو جو واقعی اصلی حکیم الامت تھا, جسے اللہ نے حکیم بنا کر کے بھیجا تھا, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا یہ ہندوستانی حکیم؟ بولو یہ انڈین حکیم جو کہہ رہا ہے سورہ انعام زمنا پڑھو, کس دلیل سے تم کہہ رہے ہو سورہ انعام زمنا پڑھو؟ کیوں امت کو وہ تعلیم دیتے ہو جو امت نے, جو امت کے نبی نے امت کو, اپنی امت کو حکم یا تعلیم نہیں دی؟ کہتے ہیں جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی وہ ٹوٹا نہیں تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع. اعوذ باللہ. یہ امام حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرمائیں گے. میں کہتا ہوں امام صاحب بھی بری. خیر اب میں ذرا تبصرہ نہیں کروں گا, تبصرہ کروں گا بڑی مشکل ہو جائے گی. سنو وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان. کہتے ہیں کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانا وغیرہ تھا وہ ٹوٹ گیا یا خود اس نے توڑ دیا, تو اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو گیا. وضو گیا, ٹوٹ گیا وضو. اب رو بھی مت وضو بنا کر. اللہ کے نبی صحابہ نماز میں روتے تھے کہ عزیز المرجل, حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی نماز میں ایسے روتے تھے اور اس طرح آواز آتی تھی جیسے کھولتی ہوئی ہانڈی کے اندر آواز آتی, آنسو سے سر بسر ہو جاتے تھے. یہ کہتے ہیں دانا ہو ٹوٹ گیا یا توڑ دے تو آنکھوں میں دانے کوئی توڑے گا نماز میں؟ یہ وضو نہیں. بولو خیر. یہ اس دور کے فقیہ ہیں جو چاہیں جو چاہے آپ کا حسن کرے. کہتے ہیں کسی نے جونک لگوائی. جونک جانتے ہو؟ جونک جانتے ہو؟ یو پی والے جانتے ہوں. ہمارے یہاں کھیتیوں میں جونک لگتی ہے. جب جڑہن وڑہن بویا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے, روپائی ہوتی ہے دھانوں کی, تو ان مٹیوں میں اتنے بڑے بڑے جونک ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے. وہ بھینسوں کو بھی لگتے ہیں. پنجاب والے بھی جانتے ہوں گے بھینسیں چرانے والے. ہم نے چرائی ہے بھینس وغیرہ بھائی. بھینسوں کو چراتے ہیں, وہ بھینسیں کیچڑوں میں پلٹی مارتی ہیں, بیٹھی رہتی ہیں, ان کو موٹے موٹے جونک لگ جاتے ہیں. وہ بڑے خطرناک, دیکھ کے تو گرم جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کہتے ہیں کسی نے جان بوجھ کے جونک لگوائی, اتنا خون بھر گیا کہ اگر بیچ سے کاٹ دو تو خون بہ پڑے تو وضو جاتا رہا, اور اگر اتنا نہیں پیا ہے بلکہ کم پیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. لو یہ کون سا مسئلہ ہے اور کون سی شریعت؟ کہتے ہیں کسی کے کان میں درد ہوتا اور پانی نکلا کرتا ہے, تو یہ پانی جو کان سے بہتا ہے یہ نجس اور ناپاک ہے. کان سے جو پانی نکلتا ہے یہ کیا ہے؟ نجس اور ناپاک ہے. اگر کچھ پھوڑا یا پھلسی نہ معلوم ہوتی ہو بس اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جاوے جس کا دھونا غسل کرتے وقت فرض ہے تو اس وقت وضو, کان سے اگر پانی نکلے تو وضو کیا ہو جاتا ہے؟ بولو, ٹوٹ جاتا ہے. کہتے ہیں ابھی عورتوں کا مسئلہ, کہتے ہیں اگر چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے, اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اگر کوئی دودھ والی بیچاری عورت ہو اپنے بچے کو دودھ پلا لے تو وضو گیا اس کا. ہم نے یہی مسئلہ ہوا نا, یعنی وضو بنانے کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے. بہرحال اس مسئلے میں بہت بہت مسائل ہیں, میں ان مسئلوں سے آگے بڑھتا ہوں اور آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں. غسل کا بیان کہتے ہیں, اعوذ باللہ. بہرحال معذرت کے ساتھ بھائیو دوستو, میں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی تعلیم بتلا دی اور آخر میں بھی اصلی بہشتی زیور کا میں تذکرہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. یہ بیچ میں یہ بھر رہا ہوں میں وہ مسائل جس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے, اس لیے رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف. آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. آج یہ میرا مذہب نہیں, یہ میرا دین نہیں, یہ میں لکھی ہوئی باتیں بیان کر رہا ہوں اور اپنی طرف سے اضافہ یا کمی نہیں ہے. معاف کرنا میری ماؤں بہنوں, اگر تمہاری طبع خاطر کو تکلیف ہوگی میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ یہ حکیم الامت کی پوڑیا ہے, اس میں بڑی قریانیت اور حیا سوز کی باتیں آئیں گی, میں کچھ نہیں بولوں گا. آپ تبصرہ کر لینا, مجھے معاف رکھنا میری بیٹیوں اور میری بہنوں اور میری ماؤں, تو اس لیے یہ آ رہی ہے بات تو میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ امت مسلمہ گوش برآواز ہو کر اس کتاب سے برات کا اظہار کرے, جو کتاب اس طرح کے مسائل اور حیا سوز اور ننگے مسائل سے بھری پڑی ہے. اب استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن, ایک مولوی تقریر کر رہا تھا ہمارے یہاں, بنگلور کا مولوی ہے, وہ تقریر کر رہا تھا, کہتا ہے تمہیں فقہ حنفی میں کوک شاست نظر آتے ہیں. بعض مولوی کہتے ہیں کہ کوک شاست رہے, ارے وہ مسئلے بیان کیے گئے ہیں, امام نے بیان کیے ہیں تاکہ تم لوگ اس مسئلے میں نہ پڑو. ہم نے کہا وہ مسئلہ پیدا بھی ہوا یا پہلے سے بیان کر دیا؟ ارے حضرت عمر کا دور ہوتا تو درے مارتے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر کہتے تھے جب کوئی مسئلہ پیدا ہو تب فتوا دیا کرو, مسئلہ بنا کر کے مت دنیا کے اندر پیش کیا کرو. جس طرح وہ برا کرنا جرم ہے, اسی طرح برے مسائل بنا کر اس کے اوپر فتوا دینا بھی کیا ہے؟ بولو, جرم ہے. جب ہو جائے تب بات ہو تو بات الگ ہے, جب ہوا ہی نہیں تو گویا تم دنیا کو ایک فکر دے رہے ہو, ایک ذہن دے رہے ہو, ایک دماغ دے رہے ہو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہوتا ہے, ہو جانا چاہیے. اب نہیں, جس کے دماغ میں ہے وہ بھی کر لے. ایک کچھ لوگ ٹھنڈیوں کے زمانے میں ہمارے یہاں آنگنوں میں باہر سالوں میں بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں, وہ انگیٹھی لگا کر آگ تاپتے ہیں. گاؤں دیہات کے لوگ, آپ لوگ جانتے ہوں گے, ہم بھی دیہات کے رہنے والے ہیں, آگ تاپتے ہیں 10-15 آدمی بیٹھ کر. تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے آگ تاپ رہے تھے, اب آگ وہ بجھ اٹھ گئی تو دیکھا اس میں بیڑی اڑی بھی پیتے رہتے ہیں بڈھے بیٹھ کر, دکھ 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 پیتے. تو اس میں ایک پاگل, اس میں ایک لڑکا تھا, اس لڑکے سے کہا جائے ماچس لے کے آ جائے, ساتھیوں کہا بیڑی پینا ماچس لے کے آ جائے. وہ جا رہا تھا ماچس لانے تو ایک دوسرا بولتا ہے, یار وہ پاگل آدمی, اس کو تم نے ماچس لانے کے لیے بھیجا, کبھی کسی کے چھپر میں آگ نہ لگا. تو اس کو کہا دیکھنا بھائی کسی کے چھپر میں آگ نہ لگا دینا, کسی کے چھپر میں آگ نہ لگا دیں. تو وہ جاتے جاتے کیا بولتا, پہلے تو میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی, تو نے مجھے یاد دلا دیا. ہاں واہ, ایسا ہوتا ہے, آدمی کے سہن میں بھی وہ بات نہیں ہوتی لیکن آدمی کھود کر بیان کر کے اسے حوصلہ دے دیتا ہے, یاد دلا دیتا ہے, کہا اب تو مجھے یاد آ گیا کس کا چھپر, کس کے چھپر میں آگ لگانی. تو یہ وہی باتیں ہیں بھیا کہ آدمی کو جو قرآن حدیث ہیں. دوسری بات یہ ہے, کہتے ہیں کہ صاحب یہ اور ایک مولوی نے اتنی طریقہ دہلی کی, کہتا ہے اگر فقہ حنفی میں ایسی باتیں ہیں تو قرآن میں بھی تو ایسی باتیں نعوذ باللہ موجود ہیں, تو تم قرآن میں ممبر پر لکھ کر کے اس کو بیان کرو گے؟ اعوذ باللہ. ہم نے کہا کہاں اس کا مولوی اور کہاں اللہ, بولو کوئی بچلیت ہے, کوئی برابری ہے؟ ارے اللہ شریعت بناتا ہے, اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے, اپنے بندوں کو کس طرح رہنمائی کرنی ہے, لیکن تم کو کس نے شریعت بنانے کا حکم دیا؟ باپ اپنے بچی کو حیض اور نفاس کے مسائل بتائے وہ بات الگ ہوتی ہے, اور چھوٹا سا بیٹا اپنی بہن کو یہ تمام سب مسائل بنائے, اپنے باپ کو بتائے جمع اور مباشرت کے طور اور طریقے, یہ بتاؤ یہ کوئی معقول آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے؟ کرے گا کوئی؟ چمان کھینچ کے مارے گا کہ نالائق, اتنی سی چھوٹی سی عمر اور اتنی بڑی بڑی باتیں تو کر رہا ہے؟ ارے اللہ, اور کہاں یہ فقیہ اعوذ باللہ, وہ کہاں اللہ, اور کہاں یہ نام نہاد مولوی اپنے آپ کو فقیہ کہنے والے؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کیا بیان کر، کون سی پہنچ بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے؟ زنا کا تذکرہ ہے، زانیت و زانیہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والے، یہ اشارہ اللہ تو اپنے کلام میں اللہ اکبر اتنا فصیح اتنا بلیغ ہے کہ اس جیسا کلام دنیا میں کسی نے پیش ہی نہیں کیا. لیکن اس امت کا مولوی کہتا ہے اگر ہمارے فقیہوں نے بیان کیا ہے تو کیا ہوا، اللہ نے بھی تو قرآن میں ایسی باتیں بیان کی ہیں عورت مرد کی، تو کیا تم اس کو اچھالو؟ ہم کہتے ہیں اللہ اور تمہارا مولوی دونوں برابر ہیں نعوذ باللہ. بولو دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے میرے عزیزو. اللہ نے بیان کیا ہے اپنے بندوں کی طبیعت اور مزاج کو جانتے ہوئے، لیکن ہم کو تم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. سنو، کہتے ہیں چھوٹی سی لڑکی جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی زیادہ دین کو جانتے تھے یا امتی دین کو زیادہ جانتے تھے؟ بولو، اس مسئلے کو بیان کرنے کی میں کیوں نوبت آئی حکیم الامت کو. کہتے ہیں کہ چھوٹی سی لڑکی سے اگر کسی نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا. لو، ایسی لڑکی سے نعوذ باللہ کوئی ہمبستری کرے گا؟ گویا اعلی حضرت فکر دے رہے ہیں کہ ایسی لڑکی سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. اعوذ باللہ، اب میں اس پر تبصرہ کروں تو بہت شرم اور حیا آتی ہے مجھے. سنو، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے. ابھی سے عادت ڈلواؤ. نعوذ باللہ. سنو، کہتے ہیں کہ کس پانی سے وضو کرنا اور نہانا درست ہے اور کس پانی سے اس میں اور بھی باتیں ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں، چھوڑیں. بڑا بھاری حوض ہو جو 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا ہو اور اتنا گہرا ہو کہ چلو سے پانی اٹھانے تو زمین نہ کھلے، یہ بھی بہتے ہوئے پانی کے مثل ہے. ایسے حوض کو دردہ کہتے ہیں. اگر اس میں ایسی نجاست پڑ جائے جو پڑ جانے کے بعد دکھلائی نہیں دیتی، اگر ایسے پانی میں ایسی نجاست پڑ جائے جو پڑ جانے کے بعد دکھائی نہیں دیتی، جیسے پیشاب ہے، خون ہے، شراب وغیرہ، تو چاروں طرف سے وضو کرنا درست ہے، جدھر چاہے وضو کر لے. اور اگر ایسی نجاست پڑ جائے جو دکھائی دیتی ہے، جیسے مردہ کتا ہو، تو جدھر پڑا ہو اس طرف وضو نہ کرے اور جدھر نہیں ہے اس طرف سے وضو کر لے جائے. لو، 10 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا، ٹھیک ہے، اور ایک کونے پہ کتا مرا، اور پانی اتنا ہو کہ اگر چلو سے اٹھاؤ تو زمین نہ کھلے. زمین یعنی ایک بالش پانی کافی ہے کہ نہیں؟ جاتے اس میں مردہ کتا پڑا ہو وضو کرو گے؟ بولو. سنو حضرت، یہ کون ہے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ کون سا قرآن ہے جس کا مسئلہ حکیم الامت نے بیان کیا؟ کہتے ہیں کہ چھت پر نجاست پڑی ہے اور پانی برسا اور پرنالا چلا، تو اگر چھت آدھی سے کم ناپاک ہے تو وہ پانی پاک ہے. ہاں، آدھی سے کم ناپاک ہے تو وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. پھر کتا ہو، بندر ہو، بلی ہو، شیر وغیرہ، جن کی کھال بنانے سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی سجھانے سے یا دباغت کرنے سے پاک ہو جاتی ہے، بسم اللہ کہہ کر ذبح کر لے تو کھال، بسم اللہ کر کے ذبح کر لے تو اس سے بھی کھال پاک ہو جاتی ہے. کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو، کتے کو بسم اللہ اکبر کہہ کے بولو ذبح کرو، کھال اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے، چاہے بنائی ہوئی ہو یا بے بنائی. اسی لیے ان کے ہاں کتے کو ہاتھ میں رکھ کر کے نماز پڑھنا جائز، کتے کو گود میں لے کر نماز پڑھنا بولو کتاب کے بماں حوالہ صفحہ نمبر درکار. دیکھو، میں اس لیے نہیں کتاب سے، میں باب بتا رہا ہوں، باب اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ گند مختلف جگہوں پہ پھیلی، مختلف طریقے سے پھیلی. اس کا صفحہ بتاؤں گا، اس کا حوالہ دوں گا، تو کل کو ہندوستان والا بیٹھ کر کے ہندوستانی ایڈیشن دیکھے گا تو صفحہ بھی نہیں ملے گا اور وہ نمبر بھی نہیں ملیں گے، تو کہے گا ربانی جھوٹ بولتا ہے. صحیح بات. اس لیے میں ایک کتاب کو لازم، یہ کئی لوگوں نے کئی پریسوں سے چھاپی ہیں اور الٹ پھیر کر دیا ہے، اس لیے میں بیان، فلاں کا بیان اور اس کے تحت وہ مسئلہ، وہاں جا کے دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کو مل جائے، نہ ملے معراج ربانی کا گریبان موجود. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے میں صفحہ وفا نہیں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ صفحہ بیان کروں گا تو پھر پرنٹ بھی بتانا پڑے گا، مطلب بھی، اور بار بار وہ مطلب اس میں بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے اتنا کافی ہے. اور الحمدللہ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ آج تک جو صفحے اور جو پرنٹ بتائے گئے، جو مسئلے بتائے گئے، الحمدللہ ہماری قوم تحقیق کر کے اس مرد پہنچ چکی ہے کہ معراج ربانی کی زبان سے حوالے کبھی غلط نکلتے نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے، یہ الحمدللہ. سنو، کہتے ہیں مردار کے بال اور سینگ اور ہڈی اور دانت، یہ سب چیزیں پاک ہیں، اگر پانی میں پڑ جائے تو نجس نہیں ہوگا. خیر، یہ رہا مسئلہ جناب علی کس پانی سے وضو ٹوٹتا ہے اور کس پانی سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب آئیے جانوروں کے جھوٹے کا بیان. جھوٹے کا بیان کہتے ہیں کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. یہ اچھا اچھا میں سمجھا جیسے ہمارے یہاں رمضان میں بکری بجا بجا کے شہری جگاتے ہیں تو شہری کا ٹائم تو نہیں ہوگا چلا رہے ہیں باہر. خیر تو کتا اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو کتنی مرتبہ دھو؟ سات مرتبہ. اور حضرت اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں تین دفعہ دھلے پاک ہو جائے گا. خیر کہتے ہیں موضوع پر مسا کرنے کا بیان. میں نے بتایا بڑے مباحث ہیں, میں مختصر کر کے آپ کو اشارے دے رہا ہوں, چابی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. اگر کسی نے موضع پر مسح نہیں کیا لیکن پانی برتتے وقت باہر نکلی یا بھیگ گئی, گھاس بھیگی ہوئی گھاس میں چلی جس سے موضع بھیگ گیا تو اس کا مسا ہو گیا. ہاں خلاص مسا وسا کرنے کی ضرورت. پانی میں گھاس پر چلو اگر پیر بھیگ گیا تو مسا ہو گیا. اور سنو نجاست کے پاک کرنے کا طریقہ. بہشتی زیور حصہ دوم نجاست کے پاک کرنے کا طریقہ. کہتے ہیں چمگادڑ کا پیشاب اور اس کا پخانہ پاک ہے. آج کل چمگادڑ کا پیشاب پخانہ کسی نے دیکھا ہے؟ بہرحال چلو خیر. کہتے ہیں نجاست غلیظ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جاوے تو اگر پھیلاؤ میں روپے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف. روپیہ سمجھتے ہیں روپیہ سکہ, اس کے برابر ہے تو معاف ہے. اور دے اس کے دھوئے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور اگر گاڑھی ہے تو جیسے پیخانہ اور مرغی کی بیٹ وغیرہ تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے نماز اس سے درست. اب وہ تولو یہ 4 ماشا ہے کہ 3 ماشا ہے کہ سب نماز پڑھو, سمجھ رہے ہیں؟ خیر اور بھی اس کے اندر بڑے مسائل ہیں, میں اس میں کہاں جاؤں. کہتے ہیں ہاتھ میں اگر کوئی چیز نجس لگی تھی اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو پاک. نجاست لگی. میری ماں بہنوں ذرا تم دھیان سے سنو, کبھی آسانی سے یہ نسخہ نہیں اپنانا کہ کبھی پیخانہ دھلتے دھلتے بچے کا اگر کہیں انگلی میں لگ گیا تو سوچو اب کون جائے دھلنے لاؤ ہی چاٹ لیں. یا تو ہماری احناف جو مائیں بہنیں ہیں وہ یہ کریں گی چاٹیں گی, ہے نا. ایک مولوی صاحب نے کہا ہم نے یہ کتاب لکھی اسی بات پر, کسی نے ان کو ٹوکا تھا تو کہا ہم نے کب کہا کہ آپ چاٹیے. ارے اگر کسی نے چاٹ لیا تو سوال یہ پیدا ہو کہ اللہ کے نبی نے نجاست صاف کرنے کا چاٹنے کا بھی کوئی ڈھنگ اور طریقہ بتلایا؟ اگر بتلایا ہے ہاں تو برہان کو گن گن صاحب بہتر. کہتے ہیں کہ کتے کا لعاب نجس ہے اور کتا خود نجس نہیں. کتا خود نجس اور ناپاک لیکن اس کا لعاب کیا ہے؟ نجس. خیر یہی بہشتی زیور استنجے کا بیان. کہتے ہیں کہ جب پیخانہ پیشاب کو جاوے تو ننگے سر نہ جاوے. پیخانہ اور پیشاب کو جاوے تو ننگے سر سب کے لیے حکم بھائی. اسی لیے ہمارے ہاں ایک مفتی تھا وہ جب بھی پیشاب پیخانہ کرنے جاتا دور لوٹا تو ٹوپی پہن کے جاتا. تو جو قوم پیخانہ پیشاب ٹوپی پہن کے کرتی ہو تو نماز میں اگر تم کو ٹوپی نہ پہنو تو مانے گی ہو. خیر اب کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ عشاء کا وقت صبح ہونے تک باقی رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے, اس کے بعد عشاء کا ٹائم کیا ہو جاتا ہے؟ نصف لیل کے بعد ختم. اور حضرت فرماتے ہیں صبح تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے فجر تک. خلاص پڑھتے رہو. اسی لیے یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں جب دل کہتا ہے اور اوقات کے ٹائم ہے اس میں. کہتے ہیں اگر فجر کی نماز پڑھنے میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوتی ہے, سورج میں روشنی آ جانے کے بعد قضا پڑھے. لیکن اگر عصر کی نماز پڑھنے میں سورج ڈوب گیا تو اس کی نماز ہو جاتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے صبح کی نماز کی نیت باندھی اور ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں سورج نکل آیا تو اس کی نماز ہو جاتی. اور اسی طرح غروب نیت باندھی اس نے اور دن غروب ہو گیا ایک رکعت پڑھنے کے بعد پوری نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جاتی. یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. لیکن حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اور فقہ حنفی کے حوالے سے کہ اگر فجر میں دل نکل آیا تو نماز نہیں ہوتی, اثر میں ڈوب گیا تو نماز. یہ کہاں یہ قرآن اور سنت یہ حدیث رسول کے سراسر خلاف. نماز کی شرطوں کا بیان. اگر زبان سے نیت کہنا چاہے تو اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ نیت کرتی ہوں میں آج کے ظہر کے فرض کی اللہ اکبر, یا نیت کرتی ہوں ظہر کی سنتوں کی نعوذ باللہ. یہ کہاں ہے؟ کس حدیث سے ثابت ہے بتلاؤ؟ اسی طرح اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئیں تو دن تاریخ مقرر کر کے نیت کرے. ہاں نیت کرتی ہوں میں مثلا آج کی 7 سفر 1426 ہجری مطابق 17 مارچ سن 2005 عیسوی، ٹائم فلانا، اس نماز کی قضا پڑھنی. اب وہ قضا ہی کیوں کرے بھائی کہ آپ دن تاریخ، اور سنو اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو دن تاریخ بھی مقرر کر کے نیت کرنی چاہیے، اور اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا، اعوذ باللہ، یا آپ کیا بتلا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تو ایک نماز چھوڑنے کی وحیدیں فرما رہے ہیں اور آپ اتنا کھلا ماشاءاللہ. اسی لیے ہمارے یہاں ملکوں کے اندر اللہ عز و جل کی قسم ہے، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے رہنے والوں، آج سعودی عرب میں آپ بیٹھ کر کے بچے بچے مسجد کے اندر دیکھتے ہو، ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر جو حاضری دیتے ہیں جن کی داہیاں سفید ہو چکی ہیں وہ بچارے جاتے ہیں، جوان طبقہ جمعہ کے علاوہ اور کبھی مسجد کے اندر نظر آتا نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو حنفی سمجھتے ہیں، مولویوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے، نماز کے اوپر کوئی بحث نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کہاں جاتے ہیں نماز پڑھنے؟ اللہ رحم اللہ، افسر دیکھ کر نماز سے بیگانہ، عورتیں مسجدوں کے اندر عورتیں بیگانہ ہیں، اذان ہوتی ہے عورتوں کے روپٹے ان کے سروں پہ ضرور چڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے اندر بھی یہ داخل نہیں ہوتے، نہیں نماز پڑھتی ہیں. گاؤں بستیوں کو دیکھو، ہمارے یہاں بستی بستی گاؤں گاؤں جا کے دیکھو، عورتیں تقریباً 95% نماز نہیں پڑھتی، 95% نماز نہیں پڑھتی. یہ مہلتیں ہیں حکیم الامت صاحب کی بہتری کے وقت پڑھ کر، قضا کر لو، قضا کر لو، چلو مہینے میں پڑھ لیں گے، سال میں پڑھ لیں گے. سنو اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نماز میں قضا ہو تو مہینے اور سال کا نام بھی لے دے اور کہے کہ فلانے سال کے فلانے مہینے کی فلاں تاریخ کی فجر کی قضا پڑھتی. کہاں کون سے کیا ثبوت ہے اس کا، کیا دلیل ہے؟ حکیم الامت صاحب آپ سے یہ دنیا کو درس اور تعلیم دیتے ہیں. سنو عورت کس طرح نماز پڑھ رہی ہے اس کا طریقہ، فرض نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان، رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے اور دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رہے اور دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دے وے. رکوع میں عورت ٹخنے اور بازو سب ملا کر رکھے اور سجدے میں پاؤں کھڑا نہ کرے بلکہ داہنی طرف کو نکال دے اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور باہیں دونوں پہلو سے ملا دے وے اور دونوں باہیں زمین پر رکھ دے وے. اللہ کے نبی نے جس طرح فرمایا کہ کتے کی طرح اپنی باہوں کو نہ پھیلاؤ، حضرت فرما رہے دونوں باہیں کتے کی طرح زمین پر، میں نہیں لکھا کتا لیکن میں کہتا ہوں کتے کی طرح کیونکہ کتا ہی دونوں باہوں کو زمین پر رکھتا ہے جسے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، وہ دونوں باہیں زمین پر رکھ دے اور فرض نماز میں پچھلی دو رکعتوں میں الحمدوں کے ساتھ اور کوئی صورت نہ ملا لے. یہ طریقہ ہے عورت کی نماز کا. کس نے بتلایا یہ طریقہ؟ اللہ کے رسول فرمایا، کہتے ہیں اگر کوئی رکوع سے کھڑی ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہ پڑھے یا سجدہ میں سبحان ربی الاعلی نہ پڑھے یا آخر کی بیٹھک میں التحیات کے بعد درود شریف نہ پڑھے تو بھی نماز ہو گئی. یہ آمین رفع دین پہ مر رہا ہے، یہ رفع دین نہ کریں تو نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں تم یہ سب کیوں پڑھتے ہو گے؟ سبحان ربی العظیم کیوں پڑھتے ہو؟ ربنا لک الحمد کیوں کہتے ہو؟ اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ سمیع اللہ کیوں کہتے ہو؟ سبحان ربی الاعلی اٹھک بیٹھک کر لو، خلاص نماز ہو گئی. یہ بھی کوئی نماز ہے؟ بولو یہ بھی کوئی نماز ہے؟ یہ ہمارے نبی نے یہ نماز کا طریقہ بتلایا ہے. استغفر اللہ. کہتے ہیں اسی طرح اگر درود شریف کے بعد کوئی دعا نہ پڑھی، صرف درود پڑھ کر سلام پھیر دیا تب بھی نماز درست. سجدے کے وقت کہتے ہیں نیت باندھتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے، اگر کوئی نہ اٹھائے تب بھی نماز ہو جاتی. لو بھیا کچھ نہیں، چپ چاپ صرف. اب کیا میں بتاؤں اس نماز کی شکل کیا ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں اگر پچھلی دو رکعتوں میں الحمد نہ پڑھے بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لے تب بھی نماز ہو جاتی. اور اگر کچھ نہ پڑھے، چپکی کھڑی رہے تو بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی. ہم نے کہا حضرت یہی پہلے بتا دیتے، اتنا لمبا تان یہاں گھما کے کیوں پکڑا رہے ہو؟ ارے سیدھے کہہ دو چپ چاپ کھڑی ہو، اٹھک بیٹھک کرو، نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نماز ہے، یہ وہ نماز ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، یا دیوبند یا سہارنپور یا مظفر نگر یا تھانہ بھون کی نماز ہے. کس کی نماز ہے بولو؟ یہ محمدی نماز ہے، یہ بہشتی نماز ہے، یہ بہشتی زیور ہے. بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ بہشتی زیور ہے. اس کے اوپر بھی تر رہا یہ کہ یہ غیر مقلد بد مذہب لوگ. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ ہدایت دے ان جھوٹوں کو. کہتے ہیں نماز توڑ دینے والی چیزوں کا بیان. اگر دوہرا یا چھالیا کا ٹکڑا کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی, دوہرا سمجھتے ہو کن کو کہتے ہیں؟ ہاں یہ سہارنپور والے دوبند والے جانتے ہوں گے دوہرا, عاقل صاحب بیٹھے. دوہرا جانتے ہو, سپاریاں ہوتی ہیں, کتھے الگ ہوتے ہیں, چونے الگ ہوتے ہیں, اور 120 کا تمباکو الگ ہوتا ہے جناب علی. وہ کاٹ کے ملا کے اس کو دوہرا کہتے ہیں, جس کو بامبے کی زبان میں آج کل ماوا کہتے ہیں. ماوا رگڑ مار کے ماوا دیتا ہے. اور آج کل گٹکا والا بھی پکڑا گیا ہے, گٹکے کا جو وہ ہے نا جو بناتا ہے, ہاں مینوفیکچرنگ کرنے والا, وہ کہتا ہے انڈر ورلڈ سے اس کا تعلق ہے. وہ بھی انڈر وہ بھی پکڑے ان کے چکر میں. کہتے ہیں اگر وہ کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی, یعنی یہ کھانا ہے کھاؤ پر مزہ نہیں ہے, اگر اٹکی ہوئی ہے اس کو نگل گئی, اس کو نکل گئی تو اگر چنے کے برابر ہے تو نماز ہو گئی, اور اگر چنے سے کم ہو تو نماز ہو گئی, اور اگر چنے کے برابر یا زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی. سنو, جن چیزوں سے نماز توڑ دینا درست ہے, کہتے ہیں ایسی چیز کے ضائع ہو جانے یا خراب ہونے کا ڈر ہو جس کی قیمت 3 آنے 4 آنے ہو تو اس کی حفاظت کے لیے نماز کا توڑ دینا درست. ہاں 2-3 آنے کی کوئی بچہ کچھ توڑ, نماز پڑھ رہی ہے دیکھ لیا کہ بچے نے 2 آنے 3 آنے کی چیز ہے توڑ دی, نماز چھوڑ دو, وہ 2-3 آنے کی چیز بتا لو. صحابہ کرام اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نماز کو, بولو صحابہ کرام اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نماز کو, بولو یہ سنو. اب میں خیر اور میں مختصر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں میرے بھائیو. کسی بے نمازی نے توبہ کی تو یقینی نمازیں عمر بھر میں قضا ہوئی ہیں, یقین تو جتنی نمازیں عمر بھر میں قضا ہوئی ہیں سب کی قضا پڑھنی واجب ہے. یعنی اگر وہ 30 برس کا ہو گیا ہے تو 15 برس کی جو نمازیں ہیں سب کی وہ قضا کریں. اللہ کی نہیں فرمایا اس کی نمازیں نہیں ہیں, اس کے اوپر کیا ہے توبہ, اس کے اوپر کیا ہے توبہ کرے, اسے وہ نمازیں پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. سنو, کہتے ہیں کہ نماز کے شروع میں سبحانک اللہم پڑھنا بھول گئی, شروع سے لو نماز کے شروع میں سبحانک اللہم پڑھنا بھول گئی, سبحان ربی العظیم رکوع میں بھول گئی, سبحان ربی العلیٰ نہیں کہا, یا رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا یاد نہیں رہا, یا نیت باغ کے وقت کندھے تک ہاتھ نہیں اٹھائے, یا آخر رکعت میں درود شریف یا دعا نہیں پڑھی, یوں ہی سلام پھیر دیا, تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا, یعنی اس کی نماز ہو جائے. کیا پڑھتے ہیں نماز میں ہے ہم بھی لوگ, ان سے پوچھنا چاہیے. بہرحال یہ رہا نماز کے تعلق سے. کہتے ہیں گھر میں موت ہو جانے کا بیان, حیض اور نفاس والی عورت اور جس کو نہانے کی ضرورت ہو مردے کے پاس نہ بیٹھے. ہاں اتفاق سے اگر شوہر مر گیا اور بیچاری عورت کو حیض آ گیا تو اب وہ شوہر کے مردے کے قریب نعوذ باللہ. یہ کون سا دین ہے بھیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تم مردے کی بات کرتے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ صدیقہ, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کس حالت میں ہوتی تھی اور اللہ کے نبی چادر میں ان کے ساتھ آرام فرماتے. یہ میاں بیوی کا محبت کی محبت. آؤ کہتی ہیں حضرت عائشہ, میں اس چادر کو اوڑھے رہتی, اللہ کے نبی بھی اسی چادر کو اوڑھتے, یہاں تک کہ میں حیض کی حالت میں بھی ہوتی اگر سامنے لیٹی رہتی اللہ کے نبی وہی نماز پڑھ گیا. اور مرنے کے بعد حنفی فقہ کہہ رہی ہے کہ جناب مردے وہاں نہ رہے, وہ حیض نفاس والی عورت کہاں جائے گی. سنو, مردے کو نہلانے کا بیان, غسل کے بعد مردے کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھا دے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملے اور دبا دے, اگر کچھ پیخانہ نکلے تو اس کو پونچھ کے دھو ڈالے, اور وضو اور غسل میں اس کے نکلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. مردے کو وضو کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے ہیں؟ تو بھیا یہ سب کام وضو بنانے سے پہلے کر لو, جیسے ہم اپنے مردوں کو کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اٹھا کر پیٹ دبا کر سارے پیخانے خلاصے نکال لیتے ہیں, اس کے بعد پھر نہلاتے ہیں, نہلاتے ہیں نہلاتے ٹائم کر لیتے ہیں, یہ طریقہ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے پورا وضو وضو بنانے کے بعد نہلا وہلا کے پھٹ پھاٹ کر کے جب ریڈی کر لو تب اس کو اٹھاؤ, اور پھر پیخانہ پیشاب نکلے اس کو پوچھ دو, صاف کر دو, بات ختم, اب اس کو دوبارہ وضو کروانے کی ضرورت بولو. یہ ہے شریعت کی. کہتے ہیں اگر بیوی مر جائے تو خاوند کو بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں ہے. او میری ماؤں بہنوں, توبہ کرو اس مذہب سے جو مرنے کے بعد تمہارے شوہر کو تم سے جدائی کر دے. ہاں تمہارا مرد مر جائے, شوہر مر جائے, اس کا بدن بھی نہیں, اور ہمارے یہاں دیہاتوں میں تو غیر مرد چارپائی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں جنازے میں, لیکن شوہر بیچارہ اپنے عورت کی چارپائی بھی نہیں چھوتا, اسے نہیں چھونے دیتے. کہتے خلاص رشتہ زندگی میں تھا اب وہ غیر ہو, میں نے کہا غیر ہو گئی تو کیا محلے والوں کی ہو گئی وہ؟ ہے بشارہ تو زندگی بھر اس کے ساتھ رہا, اس کی غیر ہو گئی اور زندگی بھر جن کے ساتھ نہیں اس کی اپنی ہو گئی؟ یہ سارے محلے کے لوگ چار پائے اٹھا کے لے جا رہے ہیں, وہی بےچارہ نہیں چھو سکتا. یہ دیکھیں یہ الٹی عقل اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے. کفنانے کا بیان, کہتے ہیں کفن میں یا قبر کے اندر اپنے پیر کا رومال وغیرہ کوئی کپڑا وغیرہ تبرکن رکھ دینا درست. عہد نامہ وغیرہ بھی رکھتے ہیں نا ہمارے یہاں, اور کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے رکھو, سینے پہ رکھو, منکر نکیر آتے ہی ہلو اٹینشن, یہ عہد نامہ لے کے سویا ہے, جا بیٹا جنت میں. درے ماریں گے درے, کمر ٹیڑھی کر دیں گے تمہاری جو سیدھی پڑی ہے. اللہ سے ڈرو, یہ رومال ومال قبر میں کوئی کام؟ بولو عبی ابن خلف, عبی ابن یہ تھا, عبی ابن کعب, یہ عبی ابن سلول, اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اسے عطا فرمایا, اس منافق کو اس کرتے نے کوئی فائدہ پہنچایا؟ جہنم میں جلنا ہے. تو تو یہ پیر پکڈی کا یہ رومال اور اس کا تبرک سنو, نفاس اور حیض اگر, کہتے ہیں اگر کلام مجید جزدان یا رومال میں لپٹا ہوا ہو یا اس پر کپڑے وغیرہ کی چولی پڑی ہو اور جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہو کہ اتارنے سے اتر سکے, تو اس حال میں وہ حیض اور نفاس والی عورت قرآن مجید کو چھو سکتی ہے, اٹھا سکتی. اور کہتے ہیں جس کا وضو نہ ہو, مسئلہ نمبر دو, جس کا وضو نہ ہو اس کو کلام مجید کا چھونا درست نہیں ہے. یہ دیکھیں دونوں الٹی متضاد باتیں, وہ حیض اور نفاس والی اس کے اوپر جزدان لگا ہے وہ چھو سکتی ہے, لیکن بے وضو اگر آپ ہیں تو آپ نہیں چھو سکتے. یہ کون سی الٹی عقل ہو گئی؟ جس میں غسل فرض ہے اس میں چھونا جائز ہے, اور جس میں غسل فرض نہیں وضو اس میں چھو سکتی ہے. سنو کہتے ہیں کہ یہ ذرا سنو میرے بھائیو, ذرا عقل دیکھو, عقل اور دماغ دیکھو, شریعت سازی دیکھو. کسی کے لڑکا پیدا ہو رہا ہے, کسی عورت کو بچہ پیدا, لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہو, کسی کو بچہ پیدا ہو رہا ہے لیکن ابھی سب نہیں نکلا ہے, کچھ نکلا ہے. سنو سب نہیں نکلا ہے, کچھ باہر نکلا ہے اور کچھ نہیں نکلا ہے, ایسے وقت بھی اگر ہوش و حواس باقی ہوں تو نماز پڑھنا فرض, قضا کر دینا درست نہیں ہے, قضا کر دینا درست. ایسی حالت میں اعوذ باللہ, میری مائیں بہنیں ذرا سوچیں, اس وقت نماز یعنی آدھا بچہ باہر آدھا بچہ, اور ظہر کا وقت ہو گیا, اب اس حال میں اس کے لیے فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے, وہ قضا کرنا چاہیے. یہ کوئی بھی شریعت ہے بھائی؟ اعوذ باللہ, یہ دین نہیں ہے. سنو یہ انہوں نے اپنے طرف سے بنایا. بہشتی زیور حصہ نمبر 3, کہتے ہیں اگر روزہ دار بھولے سے, سنو ذرا غور سنو روزے داروں, سنو بڑی مارکے کی بات ہے میری ماں بہنوں کی, روزہ دار بھولے سے خامند سے ہم بستر ہو جاوے, کوئی عورت بھولے سے روزے سے ہے اور بھولے سے شوہر سے ہم بستری ہو جاوے تو اس کا روزہ نہیں جاتا ہے. میں کہتا ہوں کھانا پانی آدمی بھولے سے کھا لیتا ہے, لیکن یہ کاریکرم بھولے سے ہوتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں مظفر نگر دیوبند والوں کی عجیب الٹی چال ہے. ارے اگر بیوی کو یاد نہیں رہا تو مرد کو تو یاد رہے گا کہ میں روزے سے ہوں, ہے کہ نہیں؟ یہ سوال, یہ مسئلہ شیخ, یہ مسئلہ ہے ابو ماجد, یہ حکیم الامت کی پڑیا. مجھے ہنسی آئی کہ یہ کام بھولے سے ہوتا ہے. ارے یہاں تو نیند بھی اگر آدمی سویا ہوا ایسے حالت میں جاگ جاتا ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن خیر یہ بہشتی دیور ہے. یہ کیا ہے, کچھ نہ کہیے, یہ بہشتی دیور ہے. زبان بند رکھیے, حکیم الامت کا فرمان ہے, مان لیجیے, چاہے نبوت ریزا ریزا ہو, قرآن اور سنت کی تعلیمات چاہے سر پیٹتی رہیں, لیکن حضرت کی تعلیم جھوٹی نہیں ہونی چاہیے. سنو کہتے ہیں رات کو نہانے کی ضرورت آئی, لوبان وغیرہ کوئی دھونی سلگائی, پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگا تو روزہ ٹوٹ گیا, وہاں پر ہم بستری ہو گئی روزہ نہیں گیا, اور یہاں لوبان کی بو اندر چلی گئی تو روزہ حلال. ہاں رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا تو اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں جاتا ہے, تو حضرت نمازیں کہاں گئیں؟ یہ آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں الٹی سیدھی, فقہ ہے آپ کی, فقہ دانیاں ہیں یہ, اور اس پہ چرنا یہ ہے کہ ہم امام اعظم کو مانیں, یہ امام اعظم کا فرمان ہے؟ یہ کون سے مذہب اور کون سے دین کو بہشتی زیور بنایا گیا ہے؟ سنو کسی ضرورت کے دائی نے یہ, نعوذ باللہ, معاف کرنا میری ماؤں بہنوں, مسئلہ آیا ہے اور میرے بھائیوں آپ کو میں بتلا دوں, اگر کسی ضرورت کے دائی نے پیشاب کی جگہ انگلی ڈالی یا خود اس نے اپنی انگلی ڈالی پھر ساری انگلی یا تھوڑی سی انگلی نکالنے کے بعد پھر ڈالی تو روزہ ٹوٹ گیا. اعوذ باللہ استغفر اللہ, میں تو کچھ نہیں کہوں گا, آپ حضرات خود سمجھیں. نعوذ باللہ, کہتے ہیں اگر کسی نے سحری نہ کھائی اور اٹھ کر ایک آدھ پان کھا لیا تو بھی سحری ہو گئی. ماشاءاللہ, گٹکے کھانے والوں اور پان کھانے والوں, ہندوستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کی گورنمنٹ کو بیڑی سگریٹ گٹکے کے نقصان کا پتہ ہے, لیکن دیوبندی مولویوں کو ابھی تک ان کو اس کا علم نہیں ہوا. پان کھاؤ سحری کی جگہ پر, ماشاءاللہ عاشقوں کا کام ہے. ہاں, کہتے ہیں فدیہ, سنو فدیہ کا بیان, فدیہ کا بیان سنو. اگر کسی کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور وصیت کر کے مر گئی کہ میری نمازوں کے بدلے فدیہ دے دینا, تو ہر وقت کی نماز کا اتنا ہی فدیہ ہے جتنا ایک روزے کا فدیہ ہے. اس حساب سے دن رات کے پانچ فرض, ایک وتر, چھ نمازوں کی طرف سے ایک چھٹاک, پونے گیارہ سیر گیہوں 80 روپے کے سیر سے دیوے, مگر احتیاطاً پورے 11 سیر دیوے. اب پانچ, ایک دن کا 11 سیر اگر مولوی کے یہاں پہنچتا ہے تو اب پوری زندگی اگر اس نے نماز نہیں پڑھی ہے اور 60 سال ایوریج لگا لو زندہ رہی یا زندہ رہا اور اس نے کہا میں نے نماز نہیں پڑھی ہے قضا میرے نام کے فدیہ دے دو, تو اب 60 سال مولوی کے گھر میں کتنا جائے گا؟ جب ایک دن کا 11 سیر ہوتا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. بہت سارے مولوی ملا لوگوں کا مال حرام طریقے سے, یہ ہے حرام طریقے سے. فدیہ دو, نماز معاف, حلال. سنو, رمضان کے اعتکاف کا بیان. رمضان کے آخری عشرے میں عورت اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہو اس جگہ پر پابندی سے جم کر بیٹھے, اسی کو اعتکاف کہتے ہیں. لیکن سنو, نبی نے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کا حکم عورتوں کو بھی نہیں دیا ہے, معاف کرنا, یہ ان کا اپنی بھی شریعت ہے. سنو, اور آگے بڑھتے ہیں. زکات کا بیان, زکات ادا کرنی, وہ سب بہت بہت زیادہ ہے, وہ سب میں نہیں جانا چاہتا اس میں. مسافر پر, کہتے ہیں قربانی کا بیان, مسافر پر قربانی واجب نہیں, مسافر پر قربانی واجب نہیں. اچھا, جزاک اللہ خیر. اگر کوئی کسی دیہا, اور سنو قربانی کا, بس سنو, اور قرآن و سنت کی تعلیمات آپ حضرات جانتے ہیں کہ قربانی کب کی جاتی ہے. بولو, قربانی کب کی جاتی ہے؟ عید کی نماز کے بعد. یہ سنو حکیم الامت کا مسئلہ. اگر کوئی کسی دیہات میں اور گاؤں میں رہتی ہو تو وہاں طلوع صبح صادق, طلوع سورج نہیں, سورج کے نکلے نہیں, صبح صادق طلوع ہونے کے بعد بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کر دے تو جائز ہے. یہ ہے قربانی. ابھی نماز نہیں پڑھی, ابھی دن بھی نہیں نکلا, صبح صادق ہوئی ہے, ابھی فجر کا ٹائم ہوا, اذان ہوئی ہے, قربانی کر دو, قربانی جائز. اگر کوئی شہر کی رہنے والی ہو اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دیوے تو اس کی قربانی بقرعید کی نماز سے پہلے درست ہے, اگرچہ خود وہ شہر ہی میں کیوں نہ وہ موجود ہو. بڑے اچھے بہانے ہیں, دیکھو گوشت کھانے کا طریقہ. مولوی گھر میں پہلے آئے, حکیم محمد کے کھائیں, گاؤں میں بھیج دو, شہر میں رہتے ہو نا, گاؤں میں بھیج دو, جلدی سے نوکر قربانی کرا کے وہاں سے لے آئے گا. تم وہاں عید کی نماز پڑھ کے آؤ گے, یہاں گوشت دباؤ گے. خود وہ شہر میں لیکن جب قربانی دیہات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے قربانی درست ہو گیا, ذبح ہو جانے کے بعد اس کو منگوا لے. کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے تینوں دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے, یہ جائز. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے, یہ قربانی میں خیرات صدقات نہیں چلتے, بلکہ قربانی کرنا ہے. سنو, کہتے ہیں حلال اور حرام چیزوں کا بیان. گھوڑے کا کھانا بہتر نہیں اور دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے, باقی سب حرام ہے. جاؤ حلال, مچھلی کے علاوہ سب کیا ہے؟ یہ حرام اور حلال کا ٹھیکے داری اشرف علی صاحب تھانوی لے کے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں جو مچھلی مر کر پانی کے اوپر الٹی تیرنے لگے اس کا کھانا درست نہیں ہے, اس کا کھانا درست نہیں. نشہ کی چیزوں کا بیان. کہتے ہیں تاڑی اور شراب کا سرکہ کھانا درست. تاڑی ہے, شراب ہے, عام املی کا سرکہ بنا لو, پیلو, دبا کے کھاؤ ڈٹ کے, نو پرابلم, کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں لباس اور پردے کا بیان. عورت کو چاہیے کہ جو بال کنگھی میں ٹوٹتے ہیں اور کٹے ہوئے ناخن کو کسی ایسی جگہ ڈالے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے, نہیں تو گنہگار ہوگی. لو, یہ کون سی شریعت ہے بھیا؟ بہشتی زیور چوتھی جلد. کہتے ہیں اگر مرد بھی جوان ہے اور عورت بھی جوان ہے تو وہ دونوں اپنا نکاح خود کر سکتے ہیں. دو گواہوں کے سامنے ایک کہہ دے میں تیری بیوی, وہ کہہ دے تو میرا شوہر, خلاص جائز جاؤ. یہ ہے لو اسٹوری. ہندوستان میں ایسے کتنے کیسز ہو رہے ہیں, پاکستان میں ہو رہے ہیں. بھاگ گئی چھوکری اور باپ ماں سر پیٹ رہے ہیں, کہاں گئے, شادی کر لی. دو دوست بہت سارے ایک ساتھ مل جاتے ہیں گاؤں محلے والے, نکاح ہو گیا, جائز. اللہ تعالیٰ ایسی شریعت سے ہمیں محفوظ رکھے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کی شادی ہی نہیں, اس کا نکاح ہی نہیں ہوتا جس کی اجازت ولی نہ, اس کا نکاح درستی. کسی عورت نے جوانی کی خواہش کے ساتھ, سنو, کسی جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا بیان, کسی عورت نے جوانی کی خواہش کے ساتھ بدنیتی سے کسی مرد کو ہاتھ لگایا, کسی عورت نے جوانی کی خواہش کے ساتھ بدنیتی سے کسی مرد کو ہاتھ لگایا, تو اب اس عورت کی ماں اور اولاد کو اس مرد سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں. ذرا سوچ سمجھ کے قدم رکھیو غالب, یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میخانہ کہتے ہیں. اسی طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت پر ہاتھ ڈالا, وہ مرد اس کی ماں اور اولاد پر حرام ہو گیا. اعوذ باللہ, استغفر اللہ. کہتے ہیں معذرت کے ساتھ میری ماں بہنوں, رات کو اپنی بیوی کو جگانے کے لیے اٹھا مگر غلطی سے لڑکی پر ہاتھ پڑ گیا, اب وہ مرد اپنی بیوی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا. یہ ہے شریعت, یہ ہے کیا, بہشتی زیور ہے. ہاں بہشتی زیور ہے. سنو, اب کوئی صورت جائز ہونے کی نہیں ہے, اور لازم ہے کہ یہ مرد اب اس عورت کو طلاق دے. استغفر اللہ, یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کیا ثبوت ہے اس کا جو تم حرام کر رہے ہو بھائی؟ سنو, کسی لڑکے نے, اب یہ سب دیکھو مسئلے بیان کر رہے ہیں, اگر, اور جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا, اگر یہ شیطان کے دروازوں کو کھولتا ہے, یہ شیطانی دروازے ہیں, اگر کسی لڑکے نے اپنی سوتیلا بیوی پر بدنیتی سے ہاتھ ڈال دیا, تو اب وہ عورت اپنے شوہر پر بالکل حرام ہو گئی, اب کسی صورت حلال نہیں ہو. کہتے ہیں ولی کا بیان, بالغ یعنی جوان عورت خود مختار ہے, اگر وہ خود اپنا نکاح کسی سے کر لے تو نکاح ہو جائے گا, چاہے ولی کو خبر ہو چاہے نہ ہو, ولی چاہے یا خوش ہو یا نہ ہو, ہر طرح نکاح درست. جاؤ فری ہو, جاؤ جوان لڑکے اور لڑکیاں کیا ہو, فری ہو, خلاص مٹر گشتیاں کرو, شادی کرو, ولی ولایت کی کوئی ضرورت نہیں. کون لوگوں سے شادی, برابر برابری, خاندان پٹھان. سنو, کہتے ہیں مغل پٹھان سب ایک قوم ہے, شیخوں اور سیدوں کی ٹکر کے نہیں ہیں, اگر شیخ یا سید کی لڑکی ان کے ہاں بیاہ کی آئی تو کہیں گے کہ بے میل اور گھٹ کر نکاح ہوا ہے. جو شخص خود مسلمان ہو گیا اور اس کا باپ کافر تھا, وہ شخص اس عورت کے برابر کا نہیں جو خود بھی مسلمان ہے. سنو, بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں دودھ پینے اور پلانے کا بیان. امام اعظم جو بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر بچے نے ڈھائی برس کے اندر اندر بھی دودھ پیا ہو تب بھی نکاح درست نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے دو سال کے بیچ, اور امام اعظم کی طرف منسوب ہے یہ قول. یہ کیا کہتے ہیں, ڈھائی برس, یہ قرآن کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف ہے. سنو, ہم اس کو نہیں مانتے. بہرحال کہتے ہیں مردہ عورت کا دودھ, مردہ عورت کو دودھ نکلتا ہے, اور کون نچوڑے گا مردہ عورت کو؟ دیکھو ذلیل ذلت کی حد ہے. کہتے ہیں مردہ عورت, اگر مردہ عورت کا دودھ دہ کر کسی بچے کو پلا دیا تو اس سے بھی سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں. مجھ سے کون, یہ دین ہے, یہ شریعت ہے, یہ بہشتی زبر ہے. کہتے ہیں کسی, سنو آگے بڑھو, میاں کے لاپتہ ہو جانے کا بیان. جس کا شوہر بالکل لاپتہ ہو گیا, ذرا غور سے سننا, معلوم نہیں مر گیا یا زندہ ہے, تو وہ عورت اپنا دوسرا نکاح نہیں کر سکتی, بلکہ انتظار کرتی رہے کہ شاید آ جاوے. جب انتظار کرتے کرتے اتنی مدت گزر جاوے کہ شوہر کی عمر 90 برس کی ہو جاوے, تو اب حکم لگا دیں گے کہ وہ مر گیا ہوگا. سو اگر وہ عورت ابھی جوان ہو اور نکاح کرنا چاہے, تو شوہر کی عمر 90 برس کی ہونے کے بعد عدت پوری کر کے نکاح کر سکتی. ابھی شوہر 90 برس کا ہو جائے تو کہہ رہی کہ جوان رہے گی یہ, یہ بھی اس کی اما لگے گی, اس میں وہ شادی کرے گی غریب ہو. لیکن عقل, یہ کس کو عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی لیتے. یہ شریعت سازی کا یہ نتیجہ ہے. آدمی جب قرآن و سنت سے بیگانہ ہوتا ہے تو اس کا حج بھی یہ ہوتا ہے. کہتے ہیں اگر نابالغ لڑکی کو طلاق مل گئی, جو ابھی جوان تو نہیں ہوئی لیکن جوانی کے قریب ہو گئی, پھر طلاق کے بعد پورے 9 مہینے میں بچہ ہوا, تو وہ حرامی, تو وہ حرامی, تو کیا ہے وہ حرامی. اور سنو, یہ ہو گیا. اب آگے سنو, کسی کا شوہر مر گیا تو مرنے کے وقت سے اگر دو برس کے اندر بچہ ہوا تو حرامی نہیں بلکہ شوہر کا بچہ ہے. مر گیا اور دو برس کے بعد بچہ پیدا ہوا, کتنے برس کے بعد, ہاں وہ حرامی نہیں ہے, وہ حلالی ہے. سنو, کہتے ہیں میاں پردیش میں ہے, سعودی والوں سنو ذرا غور سے, تم سعودی عرب میں رہتے ہو نا, لوگ چچا برس میں بڑا لڑائی کرتے ہو, میری بیوی کو یہ ہو گیا, میں بعد میں ہمارے پاس مسئلے لاتے ہو, یہ حکیم الامت کی بڑھیا استعمال کرو. دیکھو میاں پردیش میں ہے, مدت ہو گئی, برسیں گزر گئی کہ گھر نہیں آیا اور یہاں لڑکا پیدا ہو گیا اور شوہر اس کو اپنا ہی بتاتا ہے, تب بھی وہ ادرو یہ قانون شرع حرامی نہیں, اسی شوہر کا جو ہوگا فرسٹ کلاس چھوٹ ہے. عورت اگر یہ کیس کرے کہ ہماری شریعت میں ہے تو جائز. عزت کا بیان, غیر عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر دھوکے سے صحبت کر لی, وہی روزے والا معاملہ, بھول کر صحبت کر لی بیوی, یہاں کسی غیر عورت سے دھوکے سے بیوی صحبت کر لی. میں وہی پھر کہوں گا کہ یہ آدمی کیسے, کوئی جانور ہے, حیوان ہے کہ جس کی گھوڑی یا جس کی بکری ہو جہاں جائے منہ مارے, یہ کون سی تعلیم ہے. یہ کہتے ہیں دھوکے سے صحبت کر لی, پھر معلوم ہوا کہ یہ اس کی بیوی نہ تھی, تو اس عورت کو بھی عزت میں بیٹھنا ہوگا, جب تک عزت ختم نہ ہو سکے تب تک اپنے شوہر کو بھی صحبت نہ کرنے دے, نہیں تو دونوں پر گناہ ہوگا. اس کی عزت بھی یہی ہے جو ابھی بیان ہوئی, اگر اسی دن پیٹ رہ گیا تو بچہ ہونے تک انتظار کرے اور عزت بیٹھے کہ اور یہ بچہ حرامی نہیں, اس کا نظر ٹھیک ہے, جس نے دھوکے سے صحبت کی ہے اسی کا لڑکا. فرسٹ کلاس کوک اور گود دینے کا. سنو, اجارے فاضل پڑھنے کے لیے کوئی کتاب کرائے پر لے تو یہ درست نہیں بلکہ یہ باطل ہے. گھر سجانے کے لیے جھاڑ فانوس وغیرہ کرائے پر لینا درست نہیں, اگر لایا بھی تو وہ دینے والا کرایہ پانے کا مستحق نہیں. فاتحے کا بیان میں نے دیا تھا کہ سنی بہشتی زیور والے نے فاتحہ بیان کیا تھا, لکھتے ہیں فاتحے کا بیان بہشتی زیور حصہ نمبر 6. فاتحہ یعنی مردے کو ثواب پہنچانے کا طریقہ کیا ہے, تو اس کی حقیقت شرع میں صرف اتنی ہے کہ کسی نے کوئی نیک کام کیا, اس پر جو کچھ ثواب اس کو ملا اس نے اپنی طرف سے وہ ثواب کسی دوسرے کو دے دیا کہ یا اللہ میرا یہ ثواب فلاں کو دے دے اور پہنچا دے. مثلا کسی نے اللہ کی راہ میں کچھ کھانا یا مٹھائی یا روپیہ پیسہ کپڑا وغیرہ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو کچھ اس کا ثواب مجھے ملا ہے وہ فلاں کو پہنچا دے, یا ایک آدھ پارا قرآن کریم پڑھا, آدھ سورت پڑھی اور اس کا ثواب بخش دیا, وہ نیک کام آج ہی کیا ہو یا اس سے پہلے عمر بھر میں کیا ہو, یہ دونوں ثواب پہنچ جاتا ہے اور یہ ادرو شرع ثابت. کہا ساری یہ کس نے بتایا, اللہ کے رسول نے کس نے بتایا, یہ ان کے اپنے گھر کی. مرید بننے کے کئی فائدے ہیں, بہرحال وہ سب چھوڑیں, آپ مرید بننے کے کہاں جائیں گے آپ, اور ایک واقعہ بڑے بڑے واقعات ہیں, بہرحال سنو چھوڑو. وہ آمنہ رملیہ کا ایک واقعہ میں بتاؤں, حضرت نے بڑے قصے لکھے ہیں جیسے فضائل اعمال میں ہیں, کہ ایک بزرگ ہیں بشیر بن حارث, وہ ان کی زیارت کو آ کے ایک دفعہ حضرت بشیر بیمار ہو گئے, یہ ان کو پوچھنے گئیں, آمنہ رملیہ پوچھنے گئیں, احمد بن حنبل جو بہت بڑے امام ہیں وہ بھی پوچھنے آ گئے حال چال. معلوم ہوا کہ یہ آمنہ ہے رملہ سے آئی ہیں, امام احمد نے بشیر سے کہا کہ ان سے ہمارے لیے دعا کرواؤ, بشیر نے دعا کے لیے کہا, انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ بشیر اور احمد دونوں کو دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں, ان دونوں کو پناہ دے. امام احمد کہتے ہیں کہ رات کو ایک پرچہ اوپر سے آ کے گرا, اوپر سے آسمان سے پرچہ گرا, اس میں بسم اللہ کے بعد لکھا ہوا تھا ہم نے منظور کیا اور ہمارے یہاں اور بھی نعمتیں. اوپر سے آ رہے ہیں, یعنی احمد بن حنبل کو جنت اس کی دعا سے ملی, وہ بھی پرچہ آیا آسمان, نبیوں پہ وہی آتی ہے, یعنی پرچے آسمان کی گرتے ہیں. نعوذ باللہ, اس طرح کے بڑے واقعات ہیں, میں وہاں اس میں نہیں جانا چاہتا. کہتے ہیں بچہ ہونے کا درد, یہ آیت کریمہ ایک پرچے پر لکھ کر پاک کپڑے میں لپیٹ کر عورت کے بائیں ران میں یہ قرآن کی آیت باندھ دو, ہاں انشاءاللہ تعالی بچہ آزانی سے پیدا ہوگا. اور وہ آیت کیا ہے, ادھر سماؤن شکت واض رب حقت و بری آیت کریمہ, یہ بچہ پیدا کرانے کے لیے یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی. بولو سنو, نجاست کہتے ہیں نجاست کے اوپر جو گرد و غبار ہوتی ہے وہ بھی پاک, نجاست کے اوپر پیخانہ وخانا اس کے اوپر غبار وبار پڑے ہیں تو پیخانہ تو ناپاک ہے لیکن وہ غبار کیا, وہ پاک ہونے سے کیا کوئی کیا کرے گا غبار, یہ بتاؤ. سنو, ناپاک تیل یا چربی کا صابن بنا لیا جائے تو وہ پاک, وہ کیا ہے پاک. اور بہرحال میں مختصر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اعوذ باللہ اعوذ باللہ. سنو, اب یہ کس کا بیان ہے بھیا, جن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا, جن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا. کہتے ہیں اگر کوئی مرد کسی کمسن عورت کے ساتھ جمع کرے تو غسل فرض نہیں ہوگا, بشرطے کی منی نہ گرے اور وہ عورت اس قدر کمسن ہو کہ اس کے ساتھ جمع کرنے میں خاص, اعوذ باللہ استغفر اللہ, میں نہیں پڑھ سکتا نہ سمجھ لیں. یہ کہتے ہیں غسل فرض نہیں ہوتا. اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے میں کپڑا لپیٹ کر جمع کرے تو غسل فرض نہیں ہوگا. اعوذ باللہ. کہتے ہیں اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے کا جز مقدار سر حفشہ سے کم داخل کرے تب بھی غسل فرض نہیں ہوگا. اعوذ باللہ. یہ سب مسائل ہیں, گندے عریا مسائل ہیں, جن کا کوئی, اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ کسی عورت یا مرد کی ناف میں داخل کرے اور منی نہ نکلے تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا. اس پر غسل فرض, یہ مسائل ہیں. کون سا مرد کس مرد کے ساتھ کیا کرے گا؟ استغفر اللہ.
حضرات معذرت کے ساتھ, پک اپ ہے سفید کلر کی, مرکز اسلمی تبرید اس پر لکھا ہوا ہے, وہ سامنے کھڑی ہے, رونگ پارکنگ ہے, گیٹ کے سامنے, براہ کرم اس کو جا کے موو کر لیجیے.
سنو, جب فرض نماز کی اگر اذان اور اقامت کے سنن اور مستحبات, اگر جاہل آدمی اذان دے تو اس کو مؤذنوں کے برابر ثواب نہیں ملے گا. او سن لو بیچارے, اکثر بیچارے جاہل ہی اذان دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ تنزیہی ہے. نماز کی شرطوں کا بیان, نماز پڑھنے والے کے جسم پر کوئی کتا بیٹھ جائے اور اس کے منہ سے لواب نہیں نکلتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں, نماز جائز. پھر پرویز مشرف اگر کتا لے کر بیٹھتا ہے تو تم چلاتے ہو, تم لوگ مولوی ہو؟ وہ تو نماز نہیں پڑھتا کتا لے کے. پاکستان میں کہتے ہیں ایک دفعہ پرویز مشرف کتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تو سارے مولوی کتا لے کے آیا, قادیانی ہے. ارے وہ نماز, یا تو نماز میں لینا جائز ہے, وہ تو بےچارا ٹی وی کے اوپر ظاہر ہوا تھا کتا لے کر, اس کے اوپر واویلا یہ مولوی جو ہے کرتے ہیں. سنو, آگے سنو. بہرحال یہ نماز وغیرہ کی بیان میں چھوڑ کر کے ذرا آگے بڑھتا ہوں, اور اس سلسلے میں مختصر کرتے ہوئے جنازے کے متفرق مسائل. میت کے کفن پر بغیر روشنائی کے ویسے ہی اگلی کی حرکت سے کوئی دعا مثل عہد نامہ وغیرہ کے لکھنا, یا اس کے سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیشانی پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنا, یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ مگر کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں. تو بیٹا تم نے لکھا کیوں, تم نے کیوں بنایا؟ سنو, خیر یہ پھر آگے میں بڑھتا ہوں بالوں کے اور کا بیان. اور اس کے بعد حکیم صاحب نے اس میں جو پوڑیے بتائے ہیں وہ ذوق باہ کے اور شہوانیت کے, خواہشات کے اور عورتوں کے, اور وہ گندے مسائل جو طاقت و قوت کے تعلق سے, میں ان مسائل کو بند کرتے ہوئے, کیونکہ مجھے شرم آ رہی ہے, کیونکہ ہماری مجلس میں ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, میں ان کو نہیں بتا سکتا. وہ آخر میں وہ پوڑیے بتائے گئے ہیں کہ کیسے کیسے کیا ہو, کیسے کیسے کیا ہو. اعوذ باللہ, جس کی کوئی ضرورت نہیں, جس کو پڑھ کے حیا اور شرم آتی ہے, وہ میں کلوز کر رہا ہوں اس بات کو. اور آپ حضرات سے آخر میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں, یہ بہشتی زیور نہیں, بلکہ بہشتی زیور وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے, اور وہ رب کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو وہ پڑھاؤ اور پڑھو, اور ایسی کتابیں چوراہے پہ رکھ کر کے انگار لگانے کے قابل ہے جس کے اندر ایسی خدیا اور بھی باتیں ہیں. میں نے بتایا عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے, میں اس کو کلوز کر رہا ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہوئے, وقت بہت زیادہ ہو گیا اور اس کی معذرت چاہتے ہوئے, اس کے اوپر تو بڑی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں, لکھی جا سکتی ہیں, لیکن اس مختصر سے وقت میں یہ تفصیلی گفتگو ہم آپ کو بتا کر کے رخصت ہونا چاہ رہے ہیں, اس نیت اور اس ارادے اور اس عزم کے ساتھ کہ لوگوں, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ دونوں بہشتی زیور ہیں, ان کو اپناؤ, اپنی بچیوں کو دو یہ کتابیں, روز کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر اب چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ خیر. حضرات, آپ کے دینی جذبے کا میں, اور بلکہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ تمام کے تمام ایک عرصے سے قائل ہیں, لیکن جو منظر یہاں ہوتا ہے وہ غیر مناسب ہے. کسی بھی مجلس کے اختتام تک پہنچنے سے پہلے اس طریقے سے اٹھ جانا یہ غیر مناسب بات ہے. لہذا میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس طرح سے مجالس کو نہ درہم برہم کیا جائے, اور یہ نہایت ہی دینی مجلس ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کیے جا رہے ہوں, وہاں اس طرح سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ, یہ یقینی بات ہے کہ یہ شیطانی ایک فتنہ میں دیکھ رہا ہوں جو کہ یہاں لوگوں کے درمیان پیدا ہوا ہے. آپ تمام سے درخواست ہے کہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ کچھ لمحات کے لیے اور تشریف رکھیں, ہم انشاءاللہ تعالی آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے. یہ جو لفافے آپ حضرات تک پہنچے ہیں یہ سوال لکھنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ان لفافوں کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے دینی جو پروگرام جدہ میں ہو رہے ہیں یا جدہ سے باہر انٹرنیٹ کے حوالے سے یا اخبارات کے حوالے سے, ان میں آپ کا تعاون درکار ہے, اس لیے آپ تک دیے گئے ہیں, نہ کہ سوال و جواب کے لیے. میں آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. المکتب التعاونی لدارت الجالیات کے تعاون سے جو پروگرام ہوا ہے اور انہی کے بحاف پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اپنے مہمان خطیب فضیلت شیخ مہراج ربانی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری دعوت پر فضیلت شیخ تشریف لائے اور ہمیں اپنے قیمتی خطاب سے نوازا. جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں وہ ہم انشاء اللہ تعالی کل کے پروگرام میں پیش کریں گے, کیونکہ اب وقت خاصا ہو چکا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ آپ لوگ یہاں سے اٹھیں چند اعلانات ضرور سماعت فرما لیجئے. کل فضیلت شیخ معراج ربانی کا خطاب حی البلد میں اشعار ذہب پر, ایک مسجد ہے فندق سہاری کے پیچھے مسجد امام بخاری, اس میں عشاء کی نماز کے بعد انشاء اللہ تعالی پروگرام ہوگا, اور عنوان ہے انسان کی تخلیق کا مقصد. ہم کوشش یہ کریں گے کہ اگر ہمیں فون لائن وہاں پر دستیاب ہو گئی تو اسے پھر کل ہم پہل ٹاک کے ذریعے پوری دنیا میں نشر کریں گے. آج بھی تقریباً 100-150 ساتھی پہل ٹاک پر ہمارے ساتھ 9 بجے سے سن رہے ہیں اس پروگرام کو. ہم شکر گزار ہیں ساجد بھائی کے, عمر بھائی کے, کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اپنے گروپ میں ہمیں اپنے اس پروگرام کو نشر کرنے کی اجازت دی. جزاکم اللہ خیر یا اخوان. ہم آپ تمام حاضرین کا بھی شکر گزار, آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, اور ان اخوان کا بھی جو ہمارے ساتھ مسلسل تعاون کرتے رہے ہیں, خاص طور پر فضل بھائی, الزہ بھائی اور ابو ماجد ہیں, مظہر بھائی ہیں, وکیل صاحب ہیں جن کی زیر نگرانی یہ ساؤنڈ سسٹم فنکشننگ کر رہا ہے, اور ندیم صدیقی صاحب ہیں اور ندیم قریشی صاحب, اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بچوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, نواف اور نادر کا, جو مسلسل 2 دن سے ان پروگرام کے آرگنائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جیسا میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ پروگرام یقیناً آپ کے تعاون کا محتاج ہے. تعاون سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف مالی تعاون درکار ہے, بلکہ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ تعاون جب آپ یہاں تشریف لائیں تو کم از کم جب تک پروگرام ختم نہ ہو تو بیٹھے رہیں, اور یہ سنت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف رکھتے تو اس وقت تک اس مجلس کو اختتام نہ کرتے جب تک کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, یہ الفاظ نہ کہہ لیتے, یا کفارت المجلس جس کو کہا جاتا ہے وہ دعا نہ پڑھ لیتے. یہ نہایت ہی غیر مہذب طریقہ ہے جو کہ آج ہم نے یہاں پر جس کا مشاہدہ کیا ہے. ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری تقاریر اور جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کے نتائج میں الحمدللہ بہت سے اخوان نے توبہ کری ہے, اور جو حضرات توبہ کر رہے ہیں ان کی ہم آڈیو کیسٹس پر ان کی آواز ریکارڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو آپ حضرات ہم سے رابطہ کریں, اپنی تحریری طور پر ہمیں یا ای میل کے ذریعے ہم سے اپنی توبہ کی کہانی ہمیں لکھ کر بھیجیں. یقین جانئے آپ کی توبہ کی کہانی 10-15 منٹ کی اگر ہوگی اور اس کو سن کر ایک آدمی بھی توبہ کی اسے توفیق ہو گئی اور شرک و بدعات سے نے اس توبہ کر لی اس نے, تو انشاءاللہ تعالی وہ شاید آپ کی اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. جو حضرات ہمیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں, چونکہ پیل ٹاک پر پوری دنیا میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے, ہم ان کے لیے خاص طور پر اپنے عناوین پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ای میل کے ذریعے یا خطوط کے ذریعے اپنی توبہ کی کہانی یا اپنے مشورے یا اپنے تعاون سے ہمیں نواز سکتے ہیں. جدہ میں ہمارا ایڈریس ہے, پی او باکس نمبر ہے 8928 جدہ 21492, اور میرا فون نمبر ہے 0504686317. جو حضرات ای میل پر رابطہ کرنا چاہتے ہوں وہ میرا ای میل نوٹ فرما لیں, muhammadaqil@hotmail.com. ہمارا جو گروپ ہے ای میل پر, جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ای گروپ, اس کا نام ہے hadees@yahoo.com. حدیث کی سپیلنگ ہے hadees@yahoo.com. اس گروپ میں آپ شرکت فرما کے ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو آگاہی ہوتی رہے گی. جو فون نمبر اگر آپ حضرات کو ای میل پہنچتی ہے تو ہمیں فون نمبر نہ دیجیے, اور اگر آپ کو اطلاعات نہیں مل پاتی ہیں تو آپ براہ کرم اپنے ایک صفحے پر فون نمبر لکھ کر ہمیں ضرور دے دیجیے تاکہ مستقبل میں ہم آپ تک اطلاعات بھیجتے رہیں. ہندوستان میں ہمیں رابطہ کرنے کے لیے دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ گلی مٹیا محل جامع مسجد دہلی, فون نمبر 232-69123. بنگلور میں اتوعیہ کیسٹ ہاؤس 49 چار مینار مسجد روڈ شیواجی نگر بنگلور, فون نمبر 0805549804. مجھے آپ کی ای میل اور مشوروں کا انتظار رہے گا. جزاکم اللہ خیر. اس سے پہلے کہ آپ لوگ اٹھیں کفارت المجلس ضرور پڑھ لیجئے, اور ہمارے ساتھ تعاون کیجئے, یہ جو کارپیٹس بچھے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ وائنڈ اپ کر لیجئے, اٹھا لیجئے. اور ایک اعلان یہ بھی ہے کہ فضیلت شیخ ڈاکٹر پروفیسر طالب الرحمان کی ایک کیسٹ جو جبیل دعوت سینٹر میں ریکارڈ کی گئی تھی, شیخ انصار زبیر محمدی نے جو پروگرام کیا تھا گزشتہ چند مہینوں پہلے, وہ دستیاب ہے. جماعت المسلمین کے بارے میں اس کا عنوان ہے, جماعت المسلمین کو بے نقاب کیا ہے. یہ جماعت بھی اسی طرح کے نظریات لوگوں میں پھیلا رہی ہے جن کا قرآن و سنت سے کوئی ذکر نہیں ہے. اس کو ضرور سنیے اور اپنے دوستوں کو اس کو سننے کے لیے دیجیے, خاص طور پر موحدین کو میں چاہوں گا کہ اس کو سنیں. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کل ضرور تشریف لائیے, انشاءاللہ تعالی تمام سوالات وہاں پر پیش کیے جائیں گے.